www.hazratfirozmehman.org.
ہمارے محبوب مرشد حضرت شاہ فیروز عبداللہ محمد صاحب دامت برکاتہ ہو، کہ بھائی حضرت نعیم صاحب دامت برکاتہ کے حکم پر نعت شریف کی چند اشعار حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. یہ اشعار جو حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے سنائے تھے، تو میرے محبوب مرشد مرشد ثانی لاسانی حضرت اقدس صدیق و قلندر زمانہ حضرت سید اشرت جمیل میر صاحب نور اللہ مرقدہ نے فرمایا کہ ایک بہت بڑی کالج میں ایک بڑا مشاعرہ تھا، اس میں بڑے بڑے شعراء آئے تھے، سب سے آخر میں حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو مدعو کیا گیا. جب لوگوں نے دیکھا کہ سفید کرتا اور جن یعنی سفید ٹوپی، ہاتھ میں تسبیح، بالکل ایک بڑے عالم اور بزرگ کی طرح شکل دیکھی جب انہوں نے، تو کالج کے لڑکے تو ایسے ہوتے ہیں بے باک، انہوں نے طنز کرنا شروع کیا. طنز ایسا شروع کیا کہ کسی نے کہا یہ مسجد نہیں ہے، کسی نے آزانی شروع کر دی، اور کسی نے کہا مولوی صاحب آیا ہے اور نماز پڑھائیں گے. پتہ نہیں عجیب قسم کے طنز شروع ہو گئے. حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ خاموش سن رہے تھے سب. جب سب کی جنا واضح بند ہو گئی، پھر حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پہلا مصرع سنایا. جیسے پہلا مصرع سنایا تو بس اچانک آوازی شروع ہو گئی، ونس اگین اور مقرر اور پتہ نہیں کیا کیا. ایک مصرے کو کتنی وقت میں کتنی دفعہ مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھ کر سنایا، اور ایسی حالت ہو گئی کہ فجر تک غالباً حضرت ہی کے پھر مشاعرہ اور حضرت کی اشعار چلے. ایسے لوگ حیران اور پریشان ہو گئے. تو میرے بھائی وہ دوست ہوئی اللہ والوں کا دل ہوتا ہے اور ان کا درد دل ہوتا ہے کہ ان میں اللہ تعالیٰ ایسی جو ہے چاشنی عطا فرماتے ہیں. حضرت مولانا فضل الرحیم اشرفی صاحب دامت برکاتہم جو جامع اشرفیہ کے محتمن صاحب ہے، انہوں نے حضرت والا دامت برکاتہم ہمارے محبوب مرشد کو ایک مدرسۃ البنات میں لے گئے، پردیسی انتظام تھا الحمدللہ. تو حضرت نے بیان فرمایا تقریباً ایک گھنٹہ یا 35 منٹ اس طرح دعا فرمائی. حضرت نے پرچی آ گئی کہ ہمیں اور بیان چاہیے، ابھی سیرابی نہیں ہوئی، اور بیان چاہیے. تو حضرت کا پھر بیان شروع ہو گیا ماشاء اللہ. تو مولانا فضل الرحیم اشرفی صاحب دامت برکاتہم نے فرمایا کہ میں نے زندگی میں پہلی دفعہ سنا کہ بیان کو اور بڑھا دیا جائے، ورنہ اکثر سامعین تک جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس ختم ہو گیا. فرمایا یہاں پہلی دفعہ میں نے دیکھا کہ لوگ اتنے غور سے سن رہے ہیں اور بیان ختم ہونے کے بعد پرچی آ جائے کہ نہیں ہمیں تو اور چاہیے. تو میرے بھائیو دوستو، یہ اللہ والوں کی اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کو نواز دیتے ہیں. تو مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی جب اشعار شروع فرماتے پھر ایسی حالت ہو جاتی. تو یہ نعت شریف کے اشعار ہے. سلمان صاحب بھی آ گئے، تو چلو میں چند اشعار سنا دیتا ہوں، پھر اس کے بعد سلمان بھی سنا دیں گے. اشعار کا عنوان یہ ہے کہ آسمان پر بادل آئے ہوئے ہیں، کالے کالے بادل اور ناز و نخروں میں ہیں. تو حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب، آپ بھی ذرا اپنے بال مبارک، اپنی زلف عنبری ذرا آسمان کو دکھا دیجئے. جب آپ زمین پہ ہیں تو آسمان پہ جنا زمین ناز کیوں نہ کرے. تو فرماتے ہیں کہ گٹھا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی، گٹھا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی، تیرے ہوتے فلک سے کیوں شرمندہ زمین ساقی، گٹھا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی، گٹھا اٹھی ہے تو بھی کھول زلف عنبری ساقی، تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہوں شرمندہ زمین ساقی، جو دردامن ہے تیرا پاک دامن سے بہتر ہے، جو دردامن ہے تیرا پاک دامن سے بہتر ہے،
گریبا چاک ہے اشکوں سے درد ہے آستی ساتھی تیرے ہوتے پلک سے کیوں ہو شرمندہ زمین ساتھی گٹھا اٹھی ہے تو بھی کون زلف عنبری ساتھی تیرے ہوتے پلک سے کیوں ہو شرمندہ زمین ساتھی سلامت تیرا میں خانہ سلامت تیرے مستانے سلامت تیرا میں خانہ سلامت تیرے مستانے رہے گا رنگ عالم میں یہی سایوں میری ساقی رہے گا رنگ عالم میں یہی سایوں میری ساقی تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمین ساقی گٹھا اٹھی ہے تو بھی کون زلف عنبر ساقی تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمین ساقی عجب مشرب ہے تیرا تجھ کو اے مجذوب کیا سمجھے عجب مشرب ہے تیرا تجھ کو اے مجذوب کیا سمجھے کہیں پیرے مغاتو ہے کہیں میں کشہیں ساقی کہیں پیرے مغاتو ہے کہیں میں کش کہیں ساقی تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمین ساقی گٹا اٹھی ہے تو بھی کون زلف عنبر ساقی تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمین ساقی یہ کس بٹی کی تھی تو نے شراب آتشی ساقی
یہ شیخ کی بستی اور شیخ کی توجہات اور برکات آتی تو فرماتے ہیں
یہ کس بٹی کی تھی تو نے شراب آتشی ساقی
کی پیتی ہی
رگوں میں بجلی آسی بھر گئی ساقی کی پیتی رگوں میں بجلی آسی بھر گئی ساقی تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمین ساقی گٹھا اٹھی ہے تو بھی کون زلف عنبر ساقی تیرے ہوتے فلک سے کیوں ہو شرمندہ زمین ساقی
اللہ تعالیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہم سب کو نصیب عطا فرمائے حضرت مولانا مظہر صاحب ہمارے حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے صاحبزادے جامعہ اشرف المدارس کے محتمم صاحب دامت برکاتہم طبیعت ناساز ہے بخار ہو رہے حضرت کو تو سب حضرات خصوصی دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ حضرت مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم کو مکمل صحت عطا فرمائے کروڑوں جانے عطا فرمائے اور حضرت کا سایہ اللہ تعالیٰ پوری امت پر تادیر قائم فرمائے ہمارے محبوب مرشد حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب دامت برکاتہم کو ابھی پتہ چلا تو حضرت والا مولانا مظہر صاحب دامت برکاتہم کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے نشر الطیف فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نشر الطیف فی ذکر نبی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو تصنیف حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا شاہ اشرف علی صاحب تھانوی نور اللہ مرقدہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معقولات و مشروبات و مرکوبات وغیرہ میں بصل یعنی پیاز حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے کسی نے پیاز کی نسبت پوچھا انہوں نے کہا کہ سب سے اخیر جو کھانا آپ نے تناول فرمایا اس میں پیاز تھا روایت کیا اس کو ابو داود نے اور صحیحین میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کھانے والے کو مسجد میں آنے سے منع فرمایا ہے
اور ایک دوسری حدیث میں آپ کا ارشاد ہے کہ جو کائے پیاز یا لہسن جو کوئی پیاز یا لہسن کھاوے تو ان کو پکا کر بدبو مار دے. یہ حکم ہے کہ یا تو پانی وغیرہ میں اس طریقے سے اچھی طریقے سے دھو لیا جائے کہ بدبو بالکل ختم ہو جائے, یا جو نا کسی چیز میں پکا کر, گھی وغیرہ میں پکا کر, تیل وغیرہ میں تل کر, اس کے بعد جو نا بدبو ختم ہو جاتی ہے تو اس کے کھانے میں پھر مذائقہ نہیں. لیکن کچی پیاز کھا کے یا کچا لہسن وغیرہ کھا کے بدبو آتی ہے تو اس وجہ سے اس کے کھانے سے پہلی حدیث میں منع فرمایا. تمر یعنی خرمائے خشک, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعریف بھی فرمائی ہے کہ جو کوئی صبح کو 7 تمر یعنی کھجور کھا لے اس روز اس کو جادو اور ہر ضرر اثر نہیں کرتا. اور فرمائے کہ جس گھر میں تمر نہ ہو اس کے رہنے والے یعنی کھجور نہ ہو اس کے رہنے والے بھوکے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانا بھی کثرت سے ثابت ہے, مسکا سی بھی, روٹی سی بھی اور تنہا کھجور بھی. ثلج یعنی برف, حدیث شریف میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اے اللہ مجھ کو میرے گناہوں سے دھو ڈال پانی اور برف اور اولے سے, اس سے مدح برف کی نکلتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس زمانے میں تو برف ان چیزوں کا انتظام نہیں تھا, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعائیں نبوت فرمائی, اللہم باعد بینی وبین خطایایا کما باعدت بین المشرق والمغرب, اے اللہ میرے اور میرے گناہوں کے درمیان اتنا مباعدہ فرما, اتنی دوری فرما کہ جیسے جتنی مشرق اور مغرب کے درمیان دوری ہوتی ہے. لہذا سب سے زیادہ جو جتنی مصلحین اور مرشدین اور شیوخ ہوتے ہیں سب سے پہلے اس بات کی تعلیم دیتے ہیں کہ گناہوں سے بچنا اس وقت آسان ہوگا کہ جس گناہ میں انسان مبتلا ہے یا جو اسباب معصیت ہے اس سے انسان مشرق اور مغرب کی دوری رکھے, مشرق اور مغرب کی دوری رکھے. ورنہ اگر گناہوں سے قربت ہوگی تو میرے بھائیو دوستو, حضرت والا محبوب مرشد دامت برکاتہم نے فرمایا کہ ایک جگہ پر جو ہے بالکل بند ڈبے میں تیل ہے, اس کے برابر میں آگ جل رہا ہے. اب یہ ہے کہ آگ جو ہے اس تیل کو دیکھ نہیں رہا اور تیل آگ کو نہیں دیکھ رہا, لیکن آگ کی گرمائش کی وجہ سے یہ تیل گرم ہوگا اور گرم ہونے کے بعد جو ہے ڈکن اڑے گا اور دھماکہ ہو جائے گا. تو میرے بھائیو دوستو, حسینوں کے قریب جب انسان قربت رکھتا ہے یا جو ہے حسین لڑکوں کے قریب یا نہ محرم کے قریب یا جو ہے نیٹ کیبل فیس بک خود تو نہیں دیکھتا لیکن گھر میں یہ چیزیں لگی ہوئی اور قریب جو ہے ہٹانے پہ یہ اللہ تعالیٰ نے قدرت بھی دی ہے پھر بھی نہیں ہٹا رہا, یا موبائل جیب میں رکھا ہوا ہے, تو میرے بھائیو دوستو اس کی گرمی کی وجہ سے, اس کی حرام گرمی کی وجہ سے اس کے دل میں ضرور گناہ کا اثر پڑے گا اور اسی سے جو ہے یہ گناہ میں مبتلا ہو جائے گا. اس لیے حضرت والا دامت برکاتہم نے سختی سے فرمایا کہ جن لوگوں کی شرعی ضرورت نہیں ہے, شدید مجبوری نہیں ہے, بڑے والے موبائل کو جو ہے بیچ دے. الحمدللہ درجنوں لوگوں نے جو ہے بیچ بھی دیا. کیوں میرے بھائیو دوستو, حضرت والا دامت برکاتہم کے پاس ایسے فون اور ایسے خطوط اور ایسے میسج آئے کہ بعض خواتین اور مردوں نے کہا کہ ہمارے 12-12 سال کا تقویٰ تھا, 12-12 سال کا تقویٰ کہ 12 سال میں ہم سے ایک گناہ نہیں ہوا تھا, لیکن موبائل کے فتنے کی وجہ سے, اس میں جو ہے نیٹ اور کیبل کی وجہ سے ہماری انگلیوں میں ایسی خارش ہو گئی کہ ہم نے گندی فلم نہیں بلکہ سڑی ہوئی فلم دیکھ لی. تو میرے بھائیو دوستو, جب اپنے اوپر انسان کیوں جو ہے وہ کرے, کیوں اعتماد کرے, کیوں جو ہے یہ نفس جو ہے ایسا چالاک ہے. حضرت والا دامت برکاتہم نے صبح کیا فرمایا, فرمایا کہ پارس پتھر نے لوہے سے کہا کہ مجھ سے ٹچ ہو جا تو آپ بھی سونا بن جائیں گے. لوہے نے کہا کہ اس کی کیا دلیل ہے؟ اس نے کہا دلیل مانگنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, میرے قریب آ جا, ٹچ ہو جا, اگر سونا نہیں بنا تو پھر کہنا دلیل پھر پیش کروں گا. جیسے یعنی ٹچ ہوا سونا بن گیا. تو اس طریقے سے میرے بھائیو دوستو, جو اللہ والے ہوتے ہیں, اللہ والے ہوتے ہیں تو وہ بھی جنا پارس پتھر ہوتے ہیں, جو بھی ٹچ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو نسبت عطا فرماتے ہیں. تو میرے بھائیو دوستو, جیسے اللہ والے جنہیں اس چیز کا مظہر ہوتے ہیں تو جو گناہ ہوتے ہیں اس کے قریب بھی جا کر انسان جنا پھر گناہ میں مبتلا ہو جاتا ہے. جیسے کوئی آدمی لیمو چوس رہا ہے, دوسرے آدمی کے منہ میں پانی آئے گا. اب اس کے لیے دلیل کی ضرورت نہیں ہے, بھائی لاؤ لیمو میں کاٹوں گا, میں چوسوں گا, خود ہی آپ کی جو نا منہ میں پانی آئے گا. تو اس طریقے سے میرے بھائیو دوستو, جب گناہ ہمارے پاس ہوں گے, آلات معصیت ہمارے قریب ہوں گے, تو پھر جو نا میرے بھائیو دوستو دل للچائے گا اس طرف. اس وجہ سے میرے بھائیو دوستو, حضرت والا دامت برکاتہم نے فرمایا کہ شروع میں جب شراب حرام ہو گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شراب کے مٹکے اور کدو وغیرہ جن چیزوں میں بناتے تھے, فرمایا ان کو بھی اس کو بھی توڑ دو, اس کو بھی توڑ دو. اب یہ ہے کہ شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ اس کو پاک کرنے سے, صحیح طریقے سے دھونے سے برتن تو صاف ہو جاتے ہیں. برتنوں کو کیوں توڑوایا گیا؟ اس لیے توڑوایا گیا میرے بھائیو دوستو تاکہ اس کو دیکھ کر صحابہ کو پرانا زمانہ, جس زمانے میں شراب حلال, وہ زمانہ یاد نہ آ جائے اور شراب پینے کو جو نا ان کا دل نہ للچائے. اس وجہ سے جو اس کے آلات تھے اس کو بھی توڑوایا گیا. پھر جب صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھ لیا کہ صحابہ کے دل میں اب نفرت ختم ہو گئی اور جو نشے کا اثر تھا ختم ہو گیا, پھر بعد میں فرمایا کہ اس کے جو برتن ہے اب استعمال کر سکتے ہو, اس کے جو بنانے والے برتن تھے فرمایا اب اس کی اجازت ہے. تو میرے بھائیو دوستو, گناہوں سے مشرق مغرب کا فاصلہ, پھر خصوصاً جو حسن مجازی کے جو ہے نا, یعنی جو شکار ہیں عشق مجازی کی, جو شکار لوگ ہیں ان کو تو پھر بہت زیادہ فاصلہ رکھنا چاہیے. اس وجہ سے امام شافعی رحمت اللہ علیہ, امام احمد ابن حنبل رحمت اللہ علیہ, اور یہ جو حضرات ہیں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے علاوہ, ان حضرات نے جہاں پر ایک جو نا آدمی جو زنا کرے اس کو 100 کوڑے کے لیے جو فرمایا کہ اس کو 100 کوڑے مارا جائے گا, اسی طرح انہوں نے فرمایا ہے کہ اس کو 1 سال تک جلاوطن بھی کیا جائے. جلاوطن کیا جائے, اس کی حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے تاکہ جس گناہ میں یہ مبتلا ہوا ہے 1 سال کے لیے جلاوطن ہو جائے, تاکہ اس کے دل سے جو نا اس محبوب کی جو نشانات اور وہ ہے وہ, تاکہ وہ سب ختم ہو جائے. بعض لوگ گھبرا جاتے ہیں کہ ہم جو ہے عشق مجازی سے توبہ کرتے ہیں لیکن پھر وہی خیالات. تو میرے بھائیو دوستو, پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, پریشان ہونے کی اللہ والوں سے تھوڑا جو ہے سیکھ لیں اس باتوں کو, ان باتوں کو. اور جیسے میرے بھائیو دوستو, آدمی کی کسی قریب کا انتقال ہو جاتا ہے, دل کی کیا حالت ہو جاتی ہے, انسان یعنی کہتا ہے کہ اس غم میں شاید میں بالکل مر جاؤں گا, ایسی حالت ہوتی ہے. لیکن پہلے دن کے بعد جو ہے نا تھوڑا غم کم ہونا, جو ہے نا وہ ہلکا ہونا شروع ہو جاتا ہے. 3 دن کے بعد تقریباً جو ہے نا غم ختم ہو جاتا ہے, بالکل یعنی ختم ہو جاتا ہے. تو اس طریقے سے میرے بھائیو دوستو, جو گناہوں میں ملوث ہو تو ایسا جو ہے نا, جب معشوق سے تھوڑی دوری ہوگی, گناہوں کی یعنی چیزوں سے دوری ہوگی, تو چند دن کے لیے تکلیف تو ہوگی لیکن اس کے بعد وہ تکلیف اور وہ چیز جو ہے نا ختم ہو جاتی ہے. تو اللہ والوں کی باتوں پہ انسان کو عمل کرنی چاہیے. تو اس حدیث میں جو ہے نا برف کا تذکرہ بھی آئے کہ اللہ میرے گناہوں کو برف سے دو دیجیے, تو برف کا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس ان اللہ والوں کی صحبت کی برکت سے گناہوں کی جو گرمائش ہوتی ہے اس کو ٹھنڈک میں اللہ تعالیٰ تبدیل فرماتے ہیں. تو کلام نبوت سے برف کا تذکرہ بھی اس حدیث شریف میں آ گیا.
نماز پیچھے جا کر پڑھیں, اگر نماز پڑھنی ہے تو پیچھے جا کر پڑھیں, مسجد کا باہر کا جو حصہ ہے وہاں جا کر پڑھ لیں نماز. بسم اللہ الرحمن الرحیم, نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم, اما بعد. حضرت والد صاحب دامت برکاتہم گلشن خانقاہ میں حضرت مولانا مدد صاحب دامت برکاتہم کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. حضرت مولانا مدد صاحب کو بخار ہو گیا تو حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ میں وہاں جا رہا ہوں, تو حضرت والد صاحب کے حکم سے ان کی دعاؤں سے یہاں حاضر ہوا ہوں. جب حضرت والد صاحب نے مجلس کا فرمایا تو خود میرے ذہن میں بھی یہی تھا کہ لاہور کے کچھ حالات بیان کر دیے جائیں, اور اس کے بعد مفتی انوار الحق صاحب دامت برکاتہ نے بھی کہا کہ وہاں کے کچھ حالات بتائیں. حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ سے ایک شعر سنا تھا کہ مانا کے بہت کیف ہیں حب الوطنی میں, مانا کے بہت کیف ہیں حب الوطنی میں, میں ہو جاتی ہے تیز غریب الوطنی میں. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ شیخ کے ساتھ کبھی کبھار سفر بھی کرنا چاہیے, کیونکہ شیخ بھی بے گھر, مرید بھی گھر سے بے گھر, دونوں گھر سے بے گھر ہیں. اور حضرت والد صاحب فرماتے ہیں کہ سفر میں چاہے کتنا ہی آرام مل جائے اور کتنی ہی نعمتیں مل جائیں, لیکن گھر کا آرام گھر کا آرام ہوتا ہے. تو اپنے مصروفیات کو چھوڑ کر, کاروبار کو, نوکری کو, دکان کو, بیوی بچوں کو چھوڑ کر, والدین کو چھوڑ کر, سب کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کے لیے جو سفر کرتا ہے تو اس کو اس سفر میں فائدے ضرور حاصل ہوتے ہیں. شہر میں یہ ہے کہ شیخ گھر چلے گئے, آرام کرنے چلے گئے, اور کوئی مجبوری, اپنی مجبوری, کیونکہ سفر میں کیا ہے, شیخ آرام بھی کر رہے ہیں تب بھی سامنے ہی ہیں. تو اس لیے اپنے شیخ کے ساتھ سفر کرنا چاہیے. کتنے احباب ایسے تھے جو تین دن کے لیے, بعض ساتھی دو دن کے لیے بھی حاضر خدمت ہوئے, اور وہ بھی ٹرین میں. اب اندازہ کیجئے کہ تقریباً ڈیڑھ دن آنا, ڈیڑھ دن جانا, تین دن تو یہی ہو گئے, اس کے بعد ایک دن کے لیے, دو دن کے لیے آ رہے ہیں صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, صرف اللہ تعالیٰ کے لیے, اور کوئی مقصد نہیں. لیکن اگر کوئی اور مقصد لے کر چلتا ہے کہ کبھی لاہور تو گھومے نہیں ہیں اور شیخ کے ساتھ سفر ہوگا تو زیادہ سے زیادہ آنے جانے کا کرایہ اور کچھ کھانا اس کا خرچہ, باقی رہائش کا خرچہ نہیں ہے. چلو اسی بہانے لاہور گھوم لیں گے, دوسرے شہر گھوم لیں گے, تو اللہ تعالیٰ نہیں ملیں گے, وہ جو برکات ہیں وہ حاصل نہیں ہوں گی. کیونکہ اب جو سفر کر رہا ہے وہ سیاحت کے لیے کر رہا ہے, گھومنے پھرنے کے لیے کر رہا ہے. جب پتا چلا کہ شیخ اسلام آباد کے سفر پہ جا رہے ہیں, انشاءاللہ ہو سکتا ہے عید کے بعد سفر ہو اسلام آباد کا, تو اب اسلام آباد بھی جائیں گے اور دوسرے مری وغیرہ بھی جائیں گے, تو یہ شہر ویسے تو اتنے کرائے ہوٹلوں کے ہوتے ہیں, شیخ کے ساتھ رہیں گے تو یہ خرچہ تو کم از کم بچ جائے گا, گھوم کے بھی آ جائیں گے. اور یہ کس سے کہانیوں کی بات نہیں ہے, بعض بےچارے یہی نیت لے کر چلتے ہیں, شیخ سے جڑ رہے ہیں, کیوں کہ مشہور اللہ والے ہیں, ہمارا نام بھی آ جائے گا, خلافت مل جائے گی, ہمارے بھی بیانات ہوں گے اور شہرت ملے گی. تو یہ سب چیزیں مل جائیں گی, خلافت بھی مل جائے گی, بیانات بھی ہو جائیں گے, مرید بھی ہو جائیں گے, اللہ نہیں ملیں گے. جو مقصود ہے دنیا میں آنے کا وہ نہیں ملے گا. تو سفر کا اگر موقع ہو تو صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے. کتنے احباب ہے, ابھی کبھی آج تک کبھی سفر نامہ سنایا ہی نہیں ہے تو ترتیب سمجھ میں تو نہیں آ رہی, لیکن جو بات ذہن میں آ رہی, کتنے ساتھی ایسے جو کچن میں سوئے. اب دیکھیں جو اللہ تعالیٰ کے لیے آئے گا وہ کچن میں بھی سوئے گا تو اپنے لیے اس میں سعادت سمجھے گا کہ میں تو اس کا بھی اہل نہیں تھا. تو حضرت والد صاحب دعوت برکاتہ کے ساتھ یہ پہلا سفر ہوا. اس سے پہلے تقریباً 2007 میں بھی تقریباً 6-7 دن کا سفر تھا, لیکن اتنے عرصے کے بعد یہ پہلا سفر ہوا جو مکمل اللہ تعالیٰ نے حضرت والد صاحب کی دعاؤں سے, ان کی توجہ سے پورا سفر کرنے کی توفیق عطا فرمائی. فلائٹ 7 بجے کی تھی حضرت والد صاحب ہماری, اور مغرب کا وقت داخل ہو رہا تھا 6:41 پر. 6:41 پہ مغرب کا وقت داخل ہو رہا تھا اور 7 بجے جو ہے فلائٹ تھی. عام طور پہ یہاں آپ نے دیکھا ہوگا مساجد میں کہ جب وقت داخل ہوتا ہے تو اس کے 2 منٹ کے بعد رک کر پھر اذان دی جاتی ہے, وہ ایک احتیاط ہوتی ہے. لیکن یہاں پر اگر احتیاط پہ عمل کرنے جاتے ہیں تو پھر نماز ہی خطرے میں پڑ جاتی ہے, اور ٹائم ایسا تھا کہ اگر یہاں نماز نہیں پڑھتے تو پھر لاہور میں بھی نماز نہیں ملے گی, قضا ہو جائے گی. اس میں ضمناً ایک مسئلہ سمجھ لیں, اگر کبھی ایسا موقع آئے جہاز میں آ گیا کہ آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ میں نماز اگر وہاں جا کر پڑھوں گا تو قضا ہو جائے گی, جہاز میں نماز کا وقت ہو گیا ہے, اور اگر جہاز میں جگہ نہیں ہے کوئی بھی پڑھنے کی تو اس نماز کی اہمیت کا آپ اندازہ لگائیے. تو اس موقع پہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جو آپ کی سیٹ ہے اسی سیٹ پر بیٹھ کر نماز پڑھنی ہے, چاہے بیٹھ کر ہی پڑھی جائے. مثال جہاز جا رہا ہے یوں اور قبلہ ہے بیک کی طرف, پیچھے کی طرف بالکل, منہ ادھر کر کے ہی نماز پڑھ لینی ہے. اب چونکہ بیٹھ کے نماز پڑھی بغیر کسی مجبوری کے, کھڑے ہو کر پڑھ سکتے تھے. اسی طرح قبلہ ہے ایک طرف ہم پڑھ لیں, دوسری طرف نماز پھر بھی پڑھنی ہے لیکن اپنی جگہ شہر پہنچ کر اس نماز کو دہرانا ہے. نماز کی اہمیت اتنی ہے کہ اس وقت بھی نماز پڑھنی ہے, گو کہ پتا ہے کہ وہ نماز نہیں ہوگی ہماری, لیکن نماز کی اہمیت جس کو کہا جاتا ہے فقہ کی کتابوں میں تشبہ بالمصلین, نماز پڑھنے والوں کی نقل کر لینا, بس یہ کرنا ہے. تو اب اگر نماز کا مسئلہ حضرت والد صلی اللہ علیہ وسلم, تم نے ہم نے مفتی نعیم صاحب سے مشورہ کیا کہ 6:41 ہوتے ہی نماز شروع کر دینی ہے, تو جب نماز کے لیے بیٹھے تو اور بھی بہت سے لوگ بیچارے سب پوچھ رہے ہیں نماز کا کیا ہوگا. بھائی ہم تو پڑھیں گے. اب اچھی خاصی جماعت جمع ہو گئی, وہاں ایک بوڑھے والد صاحب کے پاس آئے اور بہت دیر تک دیکھتے رہے محبت سے. پھر وہ حاضر خدمت ہوئے اور اپنا تعارف بتایا کہ میں حضرت والا سے بقول ان صاحب کے کہ میں شاید آخری آدمی تھا جو حضرت والا سے بیعت ہوا. بعد میں پھر حضرت محمد صاحب دامت برکاتہ ہم بیعت فرماتے تھے حضرت والا کے حکم سے, تو کہا کہ میں آخری آدمی تھا اور حضرت والا سے میں نے کہا تھا کہ مجھے آپ ٹوپی پہنائیں, پہلے خود پہنے پھر وہ ٹوپی مجھے پہنائیں. تو حضرت والا نے ایسے ہی کیا, تو کہا آپ سے بھی درخواست کرتا ہوں کہ آپ بھی یہ ایک ٹوپی میرے پاس تو نہیں ہے, ٹوپی دی پہلے خود پہنے پھر مجھے پہنائے. بڑی محبت سے ملے, بتایا کہ میرے بڑے دارالعلوم دیوبند سے فاضل ہیں. اب 6:41 اعلان پر اعلانات ہو رہے ہیں. حضرت والد صاحب نے فرمایا بیٹا تیزی کے ساتھ نماز پڑھانی ہے تاکہ نماز ہو جائے. اب جو نماز میں سنتیں ہیں آداب ہیں ان کا اگر خیال رکھا جاتا تو ایک جھگڑا ہو جاتا. یہاں پر بھی یہی ہوتا ہے بزرگوں کی صحبت, بزرگوں کی صحبت کا یہی فائدہ ہوتا ہے کہ ابھی فرض پورا کرنا ہے اور واجبات پورے کرنے ہیں تاکہ نماز ہو جائے. سنت اور مستحبات کی فکر میں آداب کے ساتھ نماز پڑھی جائے گی تو پھر جھگڑے کا اور لوگ پھر دین داڑھی والوں کو ٹوپی والوں کو گالیاں دیں گے اور برا بلا کہیں گے. تو بہت تیزی کے ساتھ جلدی جلدی نماز پڑھائی, جو نماز کی جو فرائض اور واجبات ہیں وہ مکمل ہو جائیں. 3 منٹ کے اندر یا 2 منٹ کے اندر ہم نے مغرب پڑھی اور فوراً جہاز کے اندر فوراً پھر وہاں پر جو خاص بات دیکھی کہ بڑے بڑے علماء لاہور کے, وہ فدا جامعہ اشرفیہ لاہور کے نائب معتمم ناظم اعلیٰ حضرت مولانا قاری ارشد عبید صاحب دامت برکاتہم, جو حضرت مفتی محمد حسن امر ترسی رحمۃ اللہ علیہ جن کا تذکرہ آپ سنتے رہتے ہیں ان کے پوتے تھے, بہت اللہ والے اور نیک اللہ والے. حضرت والد صاحب جب لاہور پہنچے اس وقت سے لے کر لاہور واپسی ایئرپورٹ تک مسلسل وہ ساتھ تھے, مسلسل وہ اتنے بڑے عالم ہر بیان میں ہر مجلس میں, حتیٰ کہ ناشتے میں نہیں ہوتے تھے, دوپہر کے کھانے میں, رات کے کھانے میں, مجلسوں میں, پھر آخر میں جو ہنسی کی مجلس تھوڑی دیر ہوتی اس میں آخر تک وہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. اور ہر بیان میں اشکبار دعائیں دینا. اور مولانا فضل رحیم صاحب دامت برکاتہم تو جامعہ اشرفیہ کے بڑے بڑے معتمم اور حضرت مفتی محمد حسن صاحب کے بیٹے, بہت اللہ والے ہیں, وہ بھی تقریباً بیانات میں ہونا اور ہر نماز کے بعد تقریباً اشکبار آنکھوں کے ساتھ دعائیں دینا کہ فائدہ اٹھا لیں, دل سے ان کی بات عمل کریں, عمل کے ارادے سے سنیں. اور پھر ایک جگہ کا میری بیٹیوں کا فون آیا میرے پاس, پیغامات آئے کہ اتنا فائدہ ہو رہا ہے کہ کوئی بتا نہیں سکتے. اصل میں موتی بہت جس کو کہتے ہیں اس کو جوہری پہچان سکتا ہے کہ موتی ہے یا نہیں ہے. ایک صاحب جو وہاں پر حضرت والد صاحب کے میزبان تھے اور بیچارے اپنی گاڑی لائے, ہر رات کے کھانا دوپہر کا کھانا ان کی در سے آتا تھا, تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ بیٹھ جائیں. حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ دیکھیں یہ بیچارے, اچھا پھر جامعہ اشرفیہ لاہور والوں نے اپنی 5-5 گاڑیاں حضرت والد صاحب کے حوالے, 5-3 کارس اور 2 ہائیس یہ حضرت والد صاحب اور متعلقین کے حوالے, حتیٰ کہ پیٹرول کے پیسے بھی نہیں لیے, پیٹرول کے پیسے بھی نہیں لیے. اور پھر مولانا قاری ارشد عبید صاحب کے بیٹے مولانا اویس صاحب, وہ بھی ہر بیان میں تقریباً ساتھ ساتھ, ہر بیان میں تقریباً ساتھ ساتھ. تو یہ جو اللہ والے جو ہوتے ہیں وہ پہچانتے ہیں. تو والد صاحب نے ان میزبان سے کہا کہ حضرت میرے گھر میں آ جائیں, کیونکہ تین دن کی ترتیب تو وہیں پر تھی, بقیہ تین دن کسی اور جگہ پر. تو حضرت والد صاحب نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے, کیونکہ مولانا اویس صاحب قاری ارشد عبید صاحب کے بیٹے یعنی حضرت مفتی حسن صاحب کے پڑ پوتے, انہوں نے کہا کہ اگر شیخ کو کہیں لے جاؤ گے تو ہم ناراض ہو جائیں گے, کہیں نہیں لے جانا آپ کو شیخ کو. تو پھر انہوں نے کہا کہ حضرت بات تو صحیح ہے, کہا حضرت یہ عالمی شخصیات ہیں, میں لاہور میں ہوتا ہوں, ان سے ملنے کے لیے بڑے بڑے لوگ ترستے ہیں, ان سے ملنے کے لیے بڑے بڑے لوگ ترستے ہیں اور چاہتے ہیں کہ ہماری ان سے ملاقات ہو, کچھ ٹائم مل جائے. لیکن یہ فدا بالکل اس طرح جیسے ایک مرید اپنے شیخ کے ساتھ رہتا ہے, اس طرح ہر بیان میں ساتھ اپنا گھر فارغ کر دیا, پورا گھر خالی کر دیا, اپنے گھر والوں کو دوسری جگہ بھیج دیا اور پانچ چھ کمرے کچن باتھ روم کچن پھر اس کی باتھ روم میں بھی سامان رکھ کر تولیے, پتہ نہیں کیا کہ ہم اندازہ نہیں لگا سکتے کہ جس طرح آپ ایسا سمجھیں اگر کسی کے گھر میں شیخ آ جائیں اپنے متعلقین کے ساتھ تو وہ مرید اپنے شیخ کا کس طرح خیال رکھے گا. بس یہ سمجھنے اس طرح کا معاملہ تھا, باتھ روم صاف کر کے دینا, اس میں صابن ٹوتھ برش پیسٹ ہر چیز حوالے کر دینا, پورا اپنا گھر چھ دن مسلسل چھ دن, اور کہا کہ مزید کہا اور لوگ آ رہے ہیں تو پھر دوسرا گھر ایک ادارے کی جگہ, پھر کہا اور لوگ آئیں گے ان کے لیے بھی جگہ ہے لیکن کہیں جانا نہیں ہے. اس طرح فدا ہر نماز میں طلبہ جڑ رہے ہیں مل رہے ہیں ایک ہی جگہ. حضرت والد صاحب نے فرمایا ویسے تو ہم گھومتے رہتے ہیں لیکن ایک جگہ جو رہائش تھی ایک ہی جگہ جو قیام تھا اس کا فائدہ یہ ہوا کہ بڑے بڑے علماء پہلے دن جب وہاں پہنچے تو ایک صاحب نے بتایا جامعہ کے طالب علم مشکات کے طالب علم تھے, انہوں نے بتایا کہ یہاں ایک اللہ والے ہیں مفتی حسن صاحب بہت اللہ والے ہیں نیک متواضع بڑے ان کی باتیں کی تو دل میں آیا کہ ان سے بھی ملنا چاہیے. دوسرے دن بیٹھے ہوئے تھے عصر کی مجلس تھی جی تو انہوں نے بتایا کہ وہ آ رہے ہیں, وہ ملنے آئے قاری ارشد عبید صاحب مولانا زاہد وہاں کے بڑے عالم وہ ملنے آئے بلکہ وہ بھی وہیں ہوتے تھے, مفتی احمد صاحب وہ بھی ساتھ ساتھ حضرت والد صاحب کے ساتھ, پھر لاہور کی مشہور جگہ بحریہ ٹاؤن نام سنا ہوگا آپ نے تو وہاں کے امام ساتھ تھے, کہا وہاں چلتے ہیں. حضرت والد صاحب نے ٹھیک ہے. جب وہاں پہنچے اتوار کا دن تھا جب مسجد کا جو صحن تھا باہر کا جو حصہ تھا وہاں جب پہنچے دیکھا تصویریں ہو رہی ہیں تو حضرت والد صاحب نے اپنا چہرہ پورا رومال سے کور کر لیا. آگے بڑھے تو اندازہ ہو گیا عورتیں, فرمایا واپس چلتے ہیں. تو ان صاحب نے بہت تقاضا کیا کہ اتنا قریب آ گئے ہیں اندر سے آ کر دیکھ لیں, اور والد فرمایا بس باہر سے دیکھ لیا کافی ہے اب ہم چلتے ہیں. کہیں نہیں حضرت سائڈ سے ہو کے چلتے ہم نے راستہ بنا لیا ہے اب چلیں کوئی مسئلہ نہیں ہے. فرمایا نہیں عورتیں بھی تو یہاں سے گزرتی ہیں لوگوں کو کیا پتا اتنے عورتوں کے جھرمٹ میں ہم آئے ہیں پر مسجد دیکھ لی کافی ہے. تو سنت اور شریعت, شریعت اور سنت پہلے ہے پھر اپنی خواہشات ہیں. پھر اس کے بعد لاہور کے مختلف مساجد میں وہاں بیانات ہوئے اور اکثر بیانات یہ جامعہ اشرفیہ لاہور میں ہی تھے. زیادہ تر بیان جمعے کا بیان ہوا, جیسے ہی جمعے کا بیان ختم ہوا تو مولانا فضل رحیم صاحب دامت برکاتہم جو وہاں کے معتمم ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے سب بیانات چاہیے میموری کارڈ میں, سب بیانات مجھے چاہیے. اور وہ اتنے بڑے اللہ والے ابھی انشاءاللہ 28 مارچ کو تشریف لا رہے ہیں کراچی میں, آپ دیکھیں گے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کتنا متواضع کتنے اللہ والے وہاں بخاری شریف پڑھاتے ہیں. اتنے بڑے اللہ والے اور خود اللہ والے ان کے والد صاحب اللہ والے سب کا اچھا نمازیں مزے کی بات جتنی نمازیں پڑھی سوائے حضرت کی اولاد کے کوئی نہیں تھا. فجر مولانا پڑھا رہے ہیں, ظہر دوسرے بیٹے, عصر داماد پڑھا رہے ہیں, مغرب پوتا پڑھا رہا ہے, عشاء ہر نماز میں الگ الگ امام اور سب حضرت کی اولاد ہیں. اتنا اللہ تعالیٰ نے علمی خاندان سب اللہ والے علماء داماد بھی عالم حافظ بیٹے بھی حافظ عالم خود قاری صاحب والد مولانا فضل رحیم صاحب وہ بھی عالم مولانا مفتی حسن صاحب وہ بھی عالم پورا علماء کا جو خاندان ہو جیسے بہت سے کم خاندان ایسے ہوتے ہیں بہترین تلاوت کیا اخلاق تھے. اتنا فیدا حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ جتنا جانے کا وقت قریب آ رہا ہے تو بار بار رونا آ رہا ہے, اتنی اپنائیت اتنی ان میں تواز ہوتی ان حضرات میں کہ آپ کو اندازہ نہیں. پھر قاری ارشد عبید صاحب دامت برکاتہم سفید داڑھی والے بزرگ اللہ والے, کھانا شروع ہوتا کہ حضرت گھر سے روٹی لے آتا ہوں, پچھلے جگہ پر اپنے گھر والوں کو چھوٹی جگہ پر شفٹ کر دیا تھا. حضرت ہر چیز موجود ہے, نہیں نہیں میں گرم روٹی لے کر آؤں گا. اب ظاہر سی بات وہاں کوئی جا نہیں سکتا, کھانے کے درمیان اٹھتے اور وہاں سے گرم گرم روٹیاں لے کر آتے. خود اتنے بڑے اللہ والے, اس طرح فدا. اور مجلس میں پھر مجلس میں ہوئی, وہاں پر دوسرے علماء طلبا آ رہے ہیں, بیعت ہو رہے ہیں. پھر جو بیانات طے نہیں تھے, آخری دن بدھ کے دن عصر کے بعد کا انہوں نے کہہ دیا, حکم دے دیا کہ آپ کو بیان کرنا ہے. پہلے ایک جمعے کا بیان ہوا, سب سے پہلے جمعے کا بیان ہوا جامعہ اشرفیہ میں. اس کے بعد مغرب کے بعد جو جلسہ تھا سیانت المسلمین کا, اصل تو سیانت المسلمین کا جلسہ جو پہلے ہوا وہ تھا, ابھی حکیم الامت مجدد الملت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی ہزار سے زائد کتابوں کی نمائش تھی, اس میں بیان رکھا گیا, وہ بیان ہوا. پھر دوسرے دن صبح 10:30-11 بجے جامعہ کے طلبہ میں بیان ہوا. اس کے بعد 12 بجے بیان ختم ہوتے ہی باہر ہی مدرسے سے باہر لڑکیوں کا مدرسہ تھا, پردے کے حساب سے, پردے سے بیان, پردے سے یعنی وہاں پر اسی طرز پر کہ عورتیں عورتوں کو پڑھانے والی. مولانا فضل رحیم صاحب نے فرمایا کہ حضرت میرا کوئی واسطہ نہیں ہے, میری بیٹی پڑھاتی ہے, نظام دیکھتی ہے, اور جو ان کو مشورہ کرنا ہوتا ہے وہ آ کر مجھ سے مشورہ کرتی ہیں. بالکل شریعت اور سنت کے مطابق کا اس طرح یہ کالج. پھر مسجد کا سنیں, جامعہ شفیہ لاہور کی جو مسجد ہے, کچھ باتیں والد صاحب نے بھی فرمائی, جو مسجد ہے اس کی محراب کا ہوا کہ محراب کہاں بنائی جائے. کچھ حضرات نے کہا اس جگہ بنائی جائے, کچھ نے دوسری جگہ کی تجویز دی. خواب میں کسی کو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اس جگہ محراب بناؤ, اور وہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نشان بھی لگا دیا. صبح جب لوگ وہاں گئے بنانے کے لیے تو دیکھا اسی انداز کا نشان بنا ہوا تھا. اتنی نورانی رضوان صلی اللہ علیہ وسلم, اتنے بڑے بڑے اللہ والے وہاں آئے, اتنے بڑے بڑے اللہ والے وہاں آئے ہوئے ہیں, وہاں کا نور انوارات. اب مسجد کی توسیع ہو رہی ہے. مولانا فضل رحیم صاحب نے بتایا والد صاحب کو کہ ہمارے یہاں, عجیب جملہ فرمایا جو والد صاحب کو بڑا پسند آیا, کہ ہمارے یہاں جھولی نہیں چلتی. ہمارے ہم پیٹی کہتے ہیں نا, جھولی کا بڑا پیارا لفظ, جھولی ہے نا, اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بندوں سے مانگ رہے ہیں. ایک شہر میں جانا ہوا حضرت والد صاحب کے حکم سے ٹنڈو الہیار میں, تو وہاں کے ایک مفتی صاحب نے بتایا کہ حیدرآباد کے ایک مدرسے میں, ایک اللہ والے مدرسے میں تھے, اللہ والوں کا انتقال ہو گیا, ان کے بیٹے آگے آئے, انسامات کو دیکھا. اب ظاہری بات ہے جب اللہ والے کا انتقال ہوا, متعلقین کچھ بے فکر ہو گئے, ادارے کو تنگی آ گئی. تقریباً 8 یا 12 لاکھ روپے کا قرضہ آ گیا, آج سے 20 سال پہلے کی بات ہے. وہ جو بیٹے تھے مفتی صاحب بڑے پریشان ہوئے, اور پاکستان کے ایک بڑے مشہور اللہ والے اور بڑے مشہور مفتی صاحب کے پاس گئے اور کہا کہ آپ ہمارے ادارے کے سرپرست ہیں. مفتی صاحب نے کہا جی ہاں, کہ ہمارے ادارے پر 8-12 لاکھ جو بھی قرضہ آ گیا ہے تو آپ ادا کیجئے. تو وہ مفتی صاحب ہنسنے لگے کہ بیٹا سرپرست ہوں میں, کتنے مدرسوں کا سرپرست ہوں, سب کے قرضے تو نہیں چکاؤں گا. اب سنو دو طریقے ہیں, کہ بیٹا سنو دو طریقے ہیں, ایک طریقہ تو یہ ہے کہ کاسا ہے گدائی لو یہی جھولی, اور در در پہ جا کر پھرو اور کہو کہ مجھے اتنا قرضہ ہو گیا ہے اور مجھے اتنے پیسے چاہیے پورے کر کے دیں. اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک بادشاہ کے پاس جاؤ, اللہ تعالیٰ کے پاس جاؤ, اللہ سے مانگو, دیکھو کیسے قرضے اترتے ہیں. ان مولانا نے مشورہ قبول کیا اور رو رو کر تہجد کے وقت اللہ تعالیٰ سے مانگتے تھے, قرضے بھی جھک گئے, ادا ہو گئے, اور مدرسہ بڑا ترقی کرنا شروع کر دیا. یہاں تو دنیا سے بھر بھر سے مانگو کہ مجھے پیسے دے دیں, دین کا کام نہیں ہو رہا, مسجد بن رہی ہے, مدرسہ بن رہا ہے, یہ ایک طریقہ تو یہ ہے. اور حضرت والد صاحب نے فرمایا, وہیں بیان میں فرمایا کہ اگر کوئی بادشاہ کا گھر بن رہا ہو اور بادشاہ کے وزیر اور سپاہی گھر گھر جائیں کہ بادشاہ کا محل بن رہا ہے, کچھ پیسے دے دیں, کچھ سیمنٹ دے دیں, کچھ بلاک دے دیں, بادشاہ کورٹ مارشل کر دے گا کہ میرا گھر بن رہا ہے تو جگہ جگہ جا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے مانگو, اللہ تعالیٰ سے مانگا, اللہ نے ادا کیا. ہماری نظر مخلوق پر ہوتی ہے, تو کہا کہ حضرت ہمارے یہاں کوئی پیٹی نہیں چلتی, کوئی جھولی نہیں چلتی. کہ جب مسجد کی تعمیر کی بات ہوئی تو جو طریقہ ہے وہ اطلاع کر دی, تو 35 لاکھ روپے جمع ہو گئے, 35 لاکھ روپے جمع ہو گئے. کہ اسلام آباد سے ایک صاحب آئے اور کہا کہ مجھے خواب میں کسی کی زیارت ہوئی اور انہوں نے مجھے کہا ہے کہ جامعہ اشرفیہ میں جا کر مولانا فضل رحیم سے جا کر ملو اور مسجد کی تعمیر کراؤں. کہا کہ حضرت اللہ کے واسطے کسی سے پیسے مت لیں, میں اکیلے پیسے دوں گا. تو مولانا نے کہا کہ بھائی 35 لاکھ روپے تو جمع ہو گئے ہیں, کہ بس وہ جمع ہو گئے, اب کسی سے مت لیں. تعمیر کا آپ کام دیکھے جنہوں نے دیکھا دن رات صبح رات ہر وقت کام ہو رہا ہے وہاں پر اتنا تیزی کے ساتھ ماشاءاللہ کام ہو رہا ہے. یہ جو اللہ تعالیٰ پر فدا ہوتا ہے اپنے بزرگوں کے طریقے پر چلتا ہے اللہ تعالیٰ اس طرح مدد کرتے ہیں. اللہ کا گھر ہے اللہ اپنا گھر بنانا خوب جانتے ہیں. عبد المطلب کا معاملہ مشہور کہ ابرا لشکر لے کر آیا خانہ کعبہ کو نعوذ باللہ تباہ کرنے کے لیے تو عبد المطلب کے اونٹ لے لیے. عبد المطلب پہنچا ابراہ نے بڑی عزت دی اور کہا سردار تھا بیٹھیے بیٹھیے کیسے آنا ہوا. تو عبد المطلب نے کہا کہ وہ میرے اپنے 200 اونٹ لے لیے ہیں وہ مجھے واپس کر دیں. ابراہ ہنسنے لگا کہہ رہے تم سردار ہو میں تو سمجھا تھا کہ تم اس لیے آئے ہو کہ اللہ کے واسطے اللہ کا گھر ہے اس کو تباہ مت کرو. میری اتنی ہاتھی میرے ساتھ ہیں اتنا بڑا لشکر میرے ساتھ ہیں اور تم اپنے 200 اونٹ مانگ رہے ہو کیسے سردار ہو. تو عبد المطلب نے کیا جملہ کہا کہ اونٹ میرے ہیں میرے اونٹ مجھے واپس کر دو. خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اللہ اس کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں اللہ اس کی حفاظت کرنا خوب جانتے ہیں. ہماری غرض ہے ہمارا دین کا کام ہمارا کام ہے. ہم سمجھتے ہیں یہ شیخ کا کام ہے یہ فلاں بزرگ کا کام ہے ہمارا کام ہے. کبھی کچھ دن پہلے ہی درس قرآن میں سنایا تھا کہ ایک اللہ والے کی وجہ سے ایک اللہ معرفت قرآن میں لکھا ہے کہ ایک اللہ والے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس اللہ والے کو اس کی اولاد کو اس کی اولاد کے اولاد کو اس کے خاندان کو اس کے پڑوسیوں کی سب کی اللہ تعالیٰ حفاظت کرتے ہیں. ایک اللہ والے کی وجہ سے یہ جو دینی جو کام ہو رہے ہیں مسجد جو بنی یہ کسی ایک شخص کی جگہ نہیں ہے یہ قوم کی جگہ ہے امت کی جگہ ہے ہم سب کی جگہ ہے. یہ غرفت السالکین ہو دارالفتح کا قیام ہو یہ عورتیں جہاں بیان سنتی ہیں ہم سمجھتے ہیں جن کا گھر ہے بس ان کا گھر ہے وہ جانے ان کے گھر والے جانے ہمارا کیا واسطہ قوم کی جگہ ہے. حضرت والے صاحب والا فرماتے تھے کہ دعا سے پیسوں سے نہیں پیسوں سے دعاؤں سے محنت سے ہر طریقے سے دین کی خدمت کرو جس طریقے سے ہو سکتا ہو جس طریقے سے ہو سکتا ہو. تو یہ انہوں نے کہا کہ حضرت ہمارے یہاں جھولی نہیں چلتی اللہ تعالیٰ اس طرح کام بناتے ہیں اس طرح اللہ تعالیٰ کام مناتے ہیں پتا بھی نہیں ہوتا کتنے کتنی باتیں ہوتی ہیں. ہمارے حضرت والا کا ہی طریقہ ہی فرماتے ہیں کہ ہم صرف انفارمیشن کرتے ہیں. حضرت والا ہنس کے فرماتے تھے انگلش نہیں آتی تھی فرمایا سے انفارمیشن ہے نہ سلیکشن ہے نہ کلیکشن ہے لیں گے نہیں دو. اور آپ دیکھیں حضرت والا کے کیا لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہاں پر زکوٰۃ صدقات قربانی کی کھالے وغیرہ جمع کرائی جا سکتی ہیں یہ بھی نہیں کہ جمع کرائیں کرائی جا سکتی ہیں. 100 دفعہ جس کی غرض ہوگی اپنی کرنسی آخرت میں ٹرانسفر کرنی ہوگی وہ آئے گا. اب جب مسجد کی تعمیر ہو رہی تھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ حضرت والے صاحب کے احباب چاہے وہ مفتی ہوں چاہے وہ عالم ہوں چاہے وہ بڑے بڑی بڑی نوکری کرنے والے ہوں بڑے بڑے تاجر ہوں بھائی میں موجود ہے. کسی کپڑوں پر سیمنٹ لگا ہوا ہے ریتی لگی ہوئی ہے مٹی لگی ہوئی ہے ساتھ ساتھ کام کر رہے ہیں. دعاؤں سے بھی پیسوں سے محنت سے ہر طریقے سے دین کا کام ہے اللہ تعالیٰ کا کام ہے اللہ کو کام پورا کرانا ہے پورا کرائیں گے اللہ انشاءاللہ تعالیٰ ہمارا صدقہ لگ جائے گا ہمارا صدقہ لگ جائے گا. اب انشاءاللہ کچھ دنوں میں آپ سنیں گے خواتین کے لیے بیان سننے کی جو جگہ ہے اس کی تعمیر انشاءاللہ شروع ہو رہی ہے. اب 101 دفعہ اعلان ہو جائے گا والد صاحب بتا دیں گے اب 100 دفعہ جس کو غرض ہو وہ کرے. حضرت والا رحمت اللہ علیہ کے سلسلے کی ایک برکت یہ ہے کام شروع کرو اسباب کچھ بھی نہیں ہے کام شروع کرو اسباب کچھ بھی نہیں ہے اللہ تعالیٰ اسباب بنا دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اسباب بنائے جو پہلے غرفت السالکین سے ہم دیکھ رہے ہیں. پہلا غرفت السالکین جو کرائے پر گئے تھے سب سے پہلے 200 گز کی جگہ کرائے پر وہ بھی صرف گراؤنڈ فلور اندازہ لگائیے پتا چلا مالک مکان بیچ رہے. حضرت والا شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ فرمائے خرید لو کوئی اسباب نہیں کوئی ذریعہ نہیں کچھ بھی نہیں. حضرت والے صاحب پریشان اتنے لاکھ روپے آئیں گے کہاں سے. کلندر وقت صدیق کے زمان حضرت سید میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے پاس والد صاحب گئے حاضر خدمت ہوئے کہ حضرت والا یہ فرما رہے ہیں خرید لو کچھ بھی نہیں ہے. فرمایا حضرت والا نے فرمایا خرید لو. یہ دعا ہوتی ہے اللہ والوں کی خرید لو کوئی اسباب نہیں ہے. بزرگ دعا تو کرتے ہیں لیکن ان کے جو ارشادات ہوتے ہیں وہ بھی دعائیں ہوتی ہیں خرید لو. خرید لیا سب کے سامنے جگہ کم پڑ گئی. ہر دین کا کام جس میں اخلاص ہو اس کی ابتدا آپ دیکھیں گے انار کے درخت سے. دارالعلوم دیوبند کہاں سے شروع ہوا؟ انار کے درخت سے شروع ہوا. اس کی شاخیں کیسی پھیلی؟ دارالعلوم کراچی کو آج ہم دیکھ رہے ہیں غالباً 70 ایکڑ پہ پھیلا ہوا ہے یا 75 ایکڑ پہ ہے یہ مدرسہ دارالعلوم کراچی. بڑا مدرسہ ہے, بہت پیسے ہیں. ابتدا کہاں سے ہوئی؟ نانک واڑے میں چھوٹی جگہ سے. اور اس سے پہلے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی قربانیاں کیا کیا تھی وہ الگ ہیں. ہم لوگ کے دارالعلوم کراچی آج دیکھتے ہیں ارے مدرس مدارس والوں کے بڑے مزے ہیں, بنیادوں میں کیا ہے. حضرت مفتی اعظم پاکستان, ایک بات سے بتا دیتا ہوں, حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا مکتب میں قرآن پڑھتا تھا, 8 سال عمر ہوگی میرے خیال سے اس وقت یا 7 سال. فرمایا کہ ہماری والدہ نے ایک ہفتہ مسلسل ہمیں دونوں وقت دال روٹی کھلائی. کون ہے؟ مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی رفیع عثمانی صاحب, جن کے لیے آج لاکھوں روپے کی گاڑیاں لاکھوں روپے کے ٹکٹ موجود ہیں. بنیاد کیا تھی ایک بات بتا دیتا ہوں, 7 دن مسلسل دال کھائیے, 7 دن مسلسل. اندازہ کیجئے آج جب ان کے دسترخوان میں مرغے کباب کوفتے دیکھتے ہیں تو حقارت سے دیکھتے ہیں, اتنا مال کھا رہے ہیں یہ وہ. بنیادیں کیا تھی؟ کیا کھانے کی طلب بڑھاپے میں ہوتی ہے یا بچپن یا نوجوانی میں ہوتی ہے؟ آپ بتائیے, اس وقت یہ حالات تھے. تو 7 دن ہوئے, بیٹے بھی تو اللہ والوں کے تھے, آخر تھے بچے تھے, برداشت نہیں ہوا. اپنی اماں سے کہا, اماں 7 دن سے مسلسل آپ ہمیں دال کھلا رہی ہیں, کیسے ہم کھائیں گے؟ ماں رونے لگی. تب بیٹا تمہیں پتا نہیں ہے تمہارے ابا کا کوئی ذریعہ نہیں آج کل کمانے کا. وہ الگ داستان ہے کیوں ذریعہ نہیں ہے. فرمایا کہ ہم 5 بہن بھائی اور ابا اماں 7 افراد ایک کمرے میں سوتے تھے, 7 افراد ایک کمرے میں. آپ اندازہ لگائیے یہ اللہ والوں نے قربانیاں دی. پھر حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد مولانا یاسین صاحب کی قربانیاں حضرت والد صاحب بتاتے رہتے ہیں. پھر مولانا یاسین صاحب کے بھی والد صاحب یعنی حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دادا اپاہج تھے, نابینا تھے, نابینا اور اپاہج تھے, معذور تھے, کما نہیں سکتے تھے, اور تنگی تھی. مولانا یاسین صاحب کو پڑھنے کے لیے فارغ کر دیا, بیٹا تم پڑھو, یہ دین ان حضرات سے پھیلا ہے, ان حضرات سے دین پھیلا, آج ہمیں قربانیاں دینے کے لیے تیار نہیں ہیں. دنیا کی سب باتیں اور ترقیاں سمجھ میں آتی ہیں لیکن دین سمجھ میں نہیں آتا ہے. حضرت والد صاحب فرمایا کرتے ہیں کہ دین نظر میں خار ہے, ارے اللہ کا کام ہے اللہ خود چلائیں گے, میرا بیٹا تو یہ کرے گا, بڑی بڑی ڈگریاں حاصل کرے گا, بڑے بڑے کاروبار کرے گا, نام کمائے گا. اللہ کا دین ارے ایسے ہی ہے, لوگ ہیں نا کرنے والے ہیں. دین نظر میں خار ہے, دنیا گلے کا ہار ہے, اگر یہی باہر ہے تو آگ لگے ایسی باہر کو. تو مولانا غالباً جو حضرت مولانا یاسین صاحب کے والد تحسین صاحب شاید ان کا نام تھا, تو انہوں نے کہا کہ بیٹا تم پڑھو, اللہ ہمارا گھر خود چلائیں گے. وہ یہ اللہ والے تھے. آج ان کا صدقہ جاریہ تو دیکھیں, کیا صدقہ جاریہ اس معذور اپاہج اور کوئی پڑھا لکھا نہیں, کوئی علم دین نہیں, اپنے ایک بیٹے کو دین پر لگایا, آج کوئی شمار کر سکتا ہے. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اہلیہ محترمہ نے خواب دیکھا کہ خانہ آسمان سے حجر اسود میرے گھر میں گر رہا ہے, میں بڑی سنبھالنے کی کوشش کرتی ہوں سنبھال نہیں پاتی, گھر میں گر جاتا ہے. بڑی پریشان ہوئی. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ خواب حکیم الامت مجدد الملت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو لکھا کہ میری اہلیہ نے یہ خواب دیکھا ہے. حضرت نے تھانوی صاحب نے جواب دیا, مفتی صاحب بشارت ہو, ایک دن آئے گا کہ آپ کے گھرانے کو دین کی مرکزیت حاصل ہوگی. کتنے سینکڑوں سو 150 سال پہلے فرمایا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ آپ کے گھر کو دین کی مرکزیت حاصل ہوگی. وہ یہی قربانیاں تو تھی. تو اچھا اب تکلیفیں اتنی آئیں کہ فقر و فاقے کی نوبت آ گئی, فقر و فاقہ ہونے لگا. مولانا یاسین صاحب کے جو والد تھے, یہ البلاغ میں لکھا ہے, البلاغ مفتی اعظم نمبر, جب حضرت مفتی شفیع صاحب کے انتقال میں جب شائع ہوا اس میں یہ بات لکھی ہے, جب بہت تکلیف ہے ان کا, بیٹا کچھ پڑھ لو کچھ محنت مزدوری کرو, کچھ پڑھ لو کچھ وقت محنت مزدوری کر لو. کہا ٹھیک ہے. اب جب محنت مزدوری کرنے لگے تو مدرسے کے محتمل نے دیکھا کہ مولانا یاسین صاحب چھٹی کر رہے ہیں کچھ گھنٹوں کی آج کل. بلایا کہا بیٹا آپ تو کبھی چھٹی کرتے نہیں ہیں, یہ چھٹیاں کیوں کرنے لگے آپ آج کل؟ کہا حضرت یہ معاملہ ہوا ہے، والد صاحب نابینا ہیں، معذور ہیں، کام کچھ کر نہیں سکتے، گھر میں بڑی پہلے سے بہت برداشت کیا، بہت تکلیف آ گئی ہیں، اب میں کچھ گھنٹے مزدوری کرتا ہوں۔ کہا بیٹا میرے پاس زیادہ تو نہیں ہے، اگر میں اتنے پیسے آپ کے لیے وظیفہ جاری کر دوں تو آپ دین کی خدمت مکمل کر سکتے ہیں، مکمل اپنی پڑھائی کر سکتے ہیں۔ کہا ابا سے پوچھ کے بتاؤں گا۔ پہنچے کہا ابا استاد جی یہ فرما رہے ہیں کہ کچھ پیسے گھر کے لیے اگر جاری کر دیں تو آپ محنت کر لو گے۔ کہا بیٹا میں اتنے پیسوں پہ قناعت کرنے کے لیے تیار ہوں، خوب محنت کرو، دین پہ لگ جاؤ۔ اور اللہ تعالیٰ نے کیا مرتبہ دیا، تو ہم اللہ والوں کا آخر دیکھتے ہیں، او اتنا بڑا مدرسہ، اتنی بڑی مسجد۔ تو ہم لوگ ان اللہ والوں کا آخر دیکھتے ہیں۔ تو غرفہ کی بات چل رہی تھی، تو پھر 200 گز حضرت والے حضرت والا نے فرمایا خرید لیں، پھر جگہ کم پڑ رہی تھی، حضرت والے صاحب نے حضرت والا سے عرض کیا، حضرت والا نے فرمایا کہ 400 گز کی جگہ خرید لو، پھر وہ خریدی، حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا، پھر اس جگہ پر آئے، پھر یہ جگہ کیسے ملی 600 گز، پھر 1200 گز، پھر برابر میں 600 گز اور۔ تو یہ ابتدا جو ہوئی، یہ اللہ پر بھروسہ، اللہ پر توکل کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ جگہ دلوائی۔ تو اب جو کام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس کی اطلاع ہوگی کہ تعمیر ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ موقع دیں گے۔ تو میں عرض کر رہا تھا جامعہ اشرفیہ لاہور کا بتا رہا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے کوئی جھولی نہیں چلے گی، کوئی جھولی نہیں چلی، اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اللہ تعالیٰ نے مسجد کی تعمیر کے لیے ایک صاحب کے دل میں ڈال دیا، اور وہ اکیلے پوری مسجد کی تعمیر کرا رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا کہ یہ بڑے بڑے اللہ والے جن کے لیے حضرت والد صاحب کے دوسرے میزبان نے بتایا کہ یہ وہ حضرات ہیں جن سے ملنے کے لیے بڑے بڑے علماء اور بڑے بڑے لوگ ترستے ہیں، اور یہ اس طرح فدا ہو رہے ہیں۔ اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ان کی تواضع، لیکن ایسا جس طرح ایک مرید اپنے شیخ کے سامنے ہوتا ہے، اس طرح یہ حضرات حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کے سامنے کان من کر موجود ہوتے تھے۔ مسلسل ہر مجلس میں، خاص کر حضرت قاری ارشد عبید صاحب دامت برکاتہم، پہلے دن ایئرپورٹ سے لے کر آخری دن ایئرپورٹ تک مسلسل تقریباً ہر مجلس میں وہ موجود تھے، ہر بیان میں وہ موجود تھے۔ پھر جو آخری بیان جو حضرت والد صاحب کا تھا، بدھ کے دن حضرت مولانا محمد اکرم صاحب کے یہاں، حضرت مولانا صوفی محمد اکرم صاحب دامت برکاتہم کے یہاں، اس دن بھی وہاں وہ بیان کے لیے نکلے، لیکن ایک تو بارش اور پھر شہر میں حد زیادہ بے حد ٹریفک، اور جس جگہ جاتے ٹریفک ہی ٹریفک تھی، تو وہ اس وجہ سے واپس ہو گئے۔ ورنہ ہر مجلس میں، ہر بیان میں موجود ہوتے، اور رات کے سونے سے پہلے تک وہ بیان میں موجود ہوتے، اور ہر بیان میں اش بار روتے رہتے۔ آج بھی حضرت ان کا فون آیا، حضرت مولانا فضل رحیم صاحب دامت برکاتہم کا، فضل رحیم صاحب دامت برکاتہم کا فون آیا، اور کہا کہ تم لوگوں کی بہت، انہوں نے آپ کا کہا تم لوگوں کی بہت یاد آ رہی ہے، بہت، ایک دن نماز کے لیے تشریف حاضر ہو رہے تھے، تو میں بھی مسجد میں جا رہا تھا، سامنے سے وہ آ رہے تھے، تو آپس میں بات کر رہے تھے دونوں، مولانا فضل رحیم صاحب اور قاری اسد عبید صاحب، بہت پیارے لوگ ہیں۔ جیسے ہی مجھے دیکھا کہ یہ لوگ بہت اچھے لوگ ہیں، بہت پیارے لوگ ہیں، اور یہ بھی بتایا کہ سب حضرات کو ساتھ لائے ہوئے ہیں۔ آج ہی میں ان کا ایک جامعہ اشرفیہ کے یہاں بیان سن رہا تھا، تو انہوں نے بتایا کہ مہمن صاحب بھی ختم بخاری، اپنے بخاری کی درس میں بتا رہے تھے، اچانک سنا تو وہیں آ کر کھلا، کہا مہمن صاحب بھی آ رہے ہیں، 14 مارچ کا وہ درس تھا، کہا مہمن صاحب بھی آ رہے ہیں، اپنے ساتھ 150 افراد کو ساتھ لا رہے ہیں، دعا کریں اللہ تعالیٰ ان کی خدمت کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ تو بہت زیادہ وہاں کے طلبا ہر نماز میں آ کر، کیونکہ شروع کے 3 دن تو تقریباً جامعہ اشرفیہ میں یہ قیام تھا، مختلف اطراف سے علماء آ رہے تھے، مفتیان کرام آ رہے تھے۔ میں نے گھر میں بھی چچا سے عرض کیا کہ وہاں جا کر اور قدر ہو گئی حضرت والد صاحب دامت برکاتہم کی، کہ بڑے بڑے علماء لاہور کے یہ سمجھ لیں حضرت والد صاحب کی وہاں تشریف لانے پر ایک جگہ جمع ہو گئے۔ بڑے بڑے علماء جن کو علم کے پہاڑ، بخاری پڑھانے والے، حدیثوں کے استاد، ایک جگہ آ کر جمع ہو گئے، اور ہر بیان میں مولانا فضل رحیم صاحب تقریباً ہر نماز کے بعد روتے ہوئے یہ بات فرماتے ہیں کہ قدر کر لیں، جو یہ باتیں فرما رہے ہیں ان کی قدر کر لیں۔ پھر فیصلہ آباد گئے، وہاں فیصلہ آباد میں کہا سب سے بڑا مدرسہ، بلکہ پنجاب کے جو سب سے بڑے مدارس ہیں، جامعہ اشرفیہ لاہور اور جامعہ احمدیہ، جو مجھے علم ہے یہ پنجاب کے سب سے بڑے مدارس میں ہیں. پھر جامعہ امدادیہ میں جو بیان ہوا حضرت والد صاحب کا, تو وہاں کے جو بڑے تھے حضرت مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتہم, حضرت مولانا مفتی زاہد صاحب دامت برکاتہم, وہ دونوں کس طرح فدا تھے پورے بیان میں موجود تھے ماشاءاللہ. اور پھر مولانا مفتی طیب صاحب نے اپنا کمرہ خالی کر دیا اور حضرت مفتی محمد زاہد صاحب نے اپنا کمرہ خالی کر دیا. ایک کمرے میں حضرت والد صاحب نے آرام کیا اور دوسرے کمرے میں حضرت قاری ارشد عبید صاحب نے, اور وہ حضرات باہر بیٹھے تھے ایک اپنے کمرے میں دوسرے کئی بار. پھر حضرت مفتی محمد طیب صاحب دامت برکاتہم آخری وقت تک بیچارے تکلیف تھی تو ویل چیئر پر تھے, لیکن اپنے اسا کے ساتھ گاڑی تک استقبال گاڑی تک آئے پہنچانے کے لیے. اور بہت بڑے اللہ والے ہیں, علم کے پہاڑ ہیں, جگہ جگہ لوگ ان کو بلاتے ہیں, لیکن دونوں اس طرح ماشاء اللہ کھانے میں پھر اکرام پھر عزت. اور پھر مفتی طیب صاحب نے فرمایا کہ آپ دوبارہ کب تشریف لائیں گے, اور اسی طرح مولانا فضل الرحیم صاحب نے فرمایا کہ آپ کو ہر 90 دن میں یہاں آنا ہے, ہر 3 مہینوں میں یہاں پر آنا ہے تاکہ یہاں میں انقلاب آ جائے. یہ جملہ فرمایا تاکہ یہاں پر انقلاب آ جائے. خود اللہ والے ہیں, اللہ والوں کی یہ تینوں چاروں حضرات اللہ والوں کی اولاد ہیں, لیکن اس طرح فدا تھے ماشاء اللہ ہر بیان میں ہر مجلس میں. تو وہاں گئے انہوں نے دیکھا اور ہم نے مشاہدہ کیا کہ کس طرح فدا تھے, مجلسوں میں آنا ملنا اپنے گھر کا خالی کر دینا. پھر جو بیان کہے نہیں تھے آخری دن بدھ کے دن عصر کے بعد کی مجلس رکھ دی, پھر جمعرات کو فجر کے بعد کی مجلس ذکر رکھ دی اور خود بھی اس میں موجود. پھر جیسے میں نے عرض کیا کہ کہا کہ مجھے میموری کارڈ چاہیے, اس میں بیانات چاہیے. پھر قصور گئے اور اسی طرح چنیوٹ گئے, وہاں پر بھی بڑے بڑے علماء. قصور میں جب حضرت والد صاحب دامت برکاتہم تشریف لے گئے تو وہاں مغرب کی نماز ہوئی, مغرب کے بعد حضرت والد صاحب کمرے میں آئے نیچے تو پتا چلا کہ اوپر کیمرہ ہو رہی ہے, فوٹوگرافی ہو رہی ہے, تصویریں کھینچی جا رہی ہیں. تو حضرت والد صاحب نے فرمایا میں تو نہیں جاؤں گا, چاہے ہمارا اتنا سفر جو 1.25 گھنٹے 1 گھنٹے کا ہے وہ اللہ کے لیے آئے تھے اور بیان بھی اللہ کے لیے کر رہے تھے, لیکن اللہ تعالیٰ کو ناراض کر کے دوسروں کی جنت کے لیے اپنی جہنم کرنا کہاں کی عقل مندی ہے. تو اللہ کے لیے آئے تھے وہ آ گئے, لیکن اب واپس چلے جائیں گے اگر یہ تصویریں بند نہیں کریں گے. تو حضرت والد صاحب کے جو میزبان تھے مولانا صفی محمد اکرم صاحب, بڑے آپ نے دیکھا کیسے ماشاء اللہ ہیں, کیا کسی کی مجال نہیں ہے وہ میری موجودگی میں تصویر کھینچے. یہ لوگ پوسٹروں کی تصویریں کھینچ رہے ہوں گے وہاں پر. حضرت والد صاحب نے فرمایا کہ پوسٹروں کی تصویروں کھینچ کر پھر آگے چلے جائیں گے, تصویریں کھینچیں گے, اس لیے جب تک تصویریں بند نہیں ہوگی ہم نہیں جائیں گے. 15 منٹ تک سب لوگ نیچے بیٹھے رہے اور کوئی اوپر نہیں گیا. جب اطلاع مل گئی کہ اب تصویریں نہیں ہیں کچھ بھی نہیں ہے, آدھا گھنٹہ نیچے رہے کہ بیان مقصود نہیں ہے, مقصود اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور وہ ویسے ہی حاصل ہے. تو اوپر پہ جب پورا یقین ہو گیا, یقین دہانی ہو گئی, پھر اوپر تشریف لے گئے اور پورا جو پنڈال تھا وہاں کا جلسہ تھا تقسیم حفظ قرآن کا دستار بندی تھی, تو پورا پنڈال کو جگہ جگہ حضرت والد صاحب کے جو خصوصی احباب تھے انہوں نے کور کیا ہوا تھا کہ مجال نہ ہو کہ تصویر کھینچے. پھر جب حضرت والد صاحب بیٹھے تھے تو اوپر جیسے یہاں پر جو جگہ ہے تو وہ دور لائٹیں بڑی بڑی لائٹیں لگی ہوئی تھی وہاں کے حساب سے, تو وہاں پر کسی صاحب کی اینک پر جو لائٹ لگی تو ایسا لگا فلیش ہو رہا ہے. تو حضرت والد صاحب کے احباب والد صاحب نے متوجہ کیا تو پتا چلا کوئی تصویر نہیں کھینچی, صرف ایک صاحب نے کوئی تصویر کھینچنے کی کوشش کی, وہ بھی الحمدللہ ڈیلیٹ کروا دی. تو وہاں پہ پورا بیان جو حضرت والد صاحب کا ہوا یہ میڈیا پر, اور جو قصور میں جو واقعہ ہوا تھا بچی کا اس کے بارے میں, پھر والد صاحب نے فرمایا اس کا قصوروار کون ہے جو یہ واقعہ ہوا, فرمایا ہم میں اور آپ ہم لوگ قصوروار ہیں کہ ہم لوگوں نے اپنی زندگیاں نہیں بدلی. بڑا عظیم و شان بیان ہوا وہاں پر. تو 8 بجے نماز تھی, 9 بجے تک بیان چلتا رہا ماشاءاللہ, وہ بیان میں بڑا عجیب تھا. پھر چنیوٹ میں جو بیان ہوا وہاں پر وہ بیان میں بڑا عظیم و شان بیان تھا کہ تقریباً 8 بجے غالباً نماز تھی اور 9:15 بجے تک بیان چلتا رہا. جب بیان ختم ہوا تو ان حضرات نے اعلان کیا اب تھوڑی دیر میں انشاءاللہ نماز ہوگی. حضرت والد صاحب فرماتے ہیں میں حیران ہو گیا کہ نماز تو ہو چکی ہے, تو اندازہ ہی نہیں تھا ایسے اللہ تعالیٰ کی محبت میں بیان ہو رہا تھا, کچھ یاد ہی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ سفر کرایا, اللہ تعالیٰ سے دعا ہے آپ حضرات دعا کریں اللہ تعالیٰ بار بار سفر کرنے کی, اور آپ حضرات کو موقع نکال کر سفر کرنے کی ہم سب کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. اس کا جیسے میں نے عرض کیا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ شیخ بھی بے گھر مرید بھی بے گھر, اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ان سفر میں جا کر شیخ کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے, کیونکہ یہاں پر جو لوگ آ رہے ہیں اللہ والے ملنے آ رہے ہیں ہمیں اندازہ تو نہیں, یا پتہ چلتا ہے کون آیا کون نہیں آیا. جس طرح آج ہی پتا جب میں نے فون کیا تب پتا چلا کہ ہندوستان کے ایک بزرگ جنہوں نے وہاں اشعار پڑھے تھے وہ ملنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو وہاں پر پتا چلتا ہے کہ کس طرح علماء, اور اصل بات یہ ہوتی ہے کہ جس شیخ پر علماء پیدا ہوں وہ آ رہے ہوں. یہ حکیم الامت تھانوی فرماتے ہیں یہ تھرمامیٹر ہے کہ یہ اللہ والا شارح اولیاء پر ہے اور شریعت اور سنت کے مطابق بات کر رہا ہے. ورنہ دنیا دار, جو دنیا میں دنیا دار سے مراد ان کو دین کا علم نہیں, چاہے وہ کتنے ہی لوگ آ جائیں, لیکن اصل بات یہ ہے کہ علماء وہاں پر آ رہے ہوں. مفتی عارف اتنے بڑے اللہ والے تھے, اتنے بڑے بزرگان دین, جامعہ اشرفیہ میں 550 سے دور حدیث کے طالب علم, 550 دور حدیث کے طالب علم وہاں پر. تو اتنے علماء کا رجوع ہونا, مفتیان کرام کا رجوع ہونا, یہ ایک آسان علامت ہے ایک عام آدمی کے لیے کہ وہ سمجھ لے کہ جہاں ہم جا رہے ہیں وہاں شریعت اور سنت کی بات ہوتی ہے, بدعت اور شرک کی باتیں اور سنت سے ہٹ کر باتیں نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ مجھے اور سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.
عشاء کی اذان سے 5 منٹ پہلے پتا چلا حضرت امام حضرت صاحب دامت برکات ان کو بہت تیز بخار ہو گیا, 104 بخار ہو گیا ہے. بغیر نام کے میسج تھا, میں نے جلدی سے فون کیا تو پتا چلا ہاں حضرت والا کو 104 بخار ہے. اس وجہ سے عشاء کی نماز پڑھ کر ہم جلدی چلے گئے تھے. الحمدللہ ابھی بھی بخار کم ہے. دعا کریں اللہ تعالیٰ حضرت امام حضرت صاحب دامت برکات ان کو کروڑوں جانے عطا فرمائے, ان کا سایہ ہمارے پر اللہ تعالیٰ قائم رکھے تا دیر. حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ میرا ایک ہی بیٹا ہے اور الحمدللہ لاکھوں پر بھاری ہے. حضرت والا کے گود میں ہی پرورش پائی ماشاءاللہ, پھر جامعہ اشرفیہ میں پڑھے, دارالعلوم کورنگی میں حضرت محمد صاحب دامت برکات پڑھے, بڑے استاذ اللہ والے حضرت کے استاذ حضرت شاہ بڑک صاحب رحمۃ اللہ نے مدینہ شریف سے اجازت دی, وہاں مدرسہ دامت برکات ان کو خلافت نامہ دیا. حضرت والا کے اخلاق مبارک یہاں تک کہ زبان پر حلیم الامت آ گیا. اللہ تعالیٰ حضرت کے درجات کو بلند فرمائے. اور ابھی میں رشک اولیاء حیات اخبتر پڑھ رہا تھا تو صفحہ 58 پر غالباً لکھا تھا کہ حضرت والا نے فرمایا کہ مولانا مظہر میاں کو چھوٹے تھے تو مجھے کسی بات پر ان کو پٹائی کرنی تھی تو میں نے ڈانٹا زور سے, تو دوسرا بچے ہوتے ہیں نا بھاگنے کی فکر کرتے ہیں, اور فرمایا کہ وہاں مظہر میاں نیچے بیٹھ کے ٹوپی اتار لی اور کہا ابا جتنا مارنا ہے ماری ہے, یہ میری سعادت ہے. حضرت نے فرمایا میں کیا مارتا, میرے آنسو جاری ہو گئے. اور یہ بھی حضرت فرمایا کرتے تھے کہ حضرت والا کو کسی نے اشارہ کیا کہ آپ وہاں مظہر صاحب دامت برکات ان کو برطانیہ پڑھنے بھیجیں, اور اس میں یہ اشارہ تھا کہ پیسے ہم دیں گے. تو حضرت والا رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ میں نے اپنے بیٹے کو دین کے لیے وقف کرنے کا سوچا ہے. تو کسی نے انہوں نے صاحب نے کہا ایک بیٹا ہے آپ ایسی بات کر رہے ہیں, فرمایا ہاں اگر میرے اور بیٹے ہوتے تو چلو میں شاید سوچتا, لیکن میں نے خانہ کعبہ غلاف پکڑ کر اللہ سے دعا کی ہے کہ اللہ جس دین پر انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی گردنیں مبارک کٹی, جس دین پر آقا صلی اللہ تعالی وسلم کا خون مبارک بہا, جس دین پر 70 صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین نے ایک دن میں جان دے دی, اے اللہ میری اولادوں کو مولانا مظہر میاں اور قیامت تک کی میری ذریات کو اس دین کے لیے قبول فرما. اور کتنا دین کی خدمت اور بھاگ دوڑ, ایک ملک دوسرے ملک, پھر جامعہ آنا, پھر خانقاہ جا کے رات کو دیر تک بیٹھنا. اللہ تعالیٰ حضرت کو کروڑوں جانے عطا فرمائے, صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اور حضرت سے کام لے, اور حضرت کے پوتے سب ماشاءاللہ اخلاق صاحب نسبت حافظ عالم دین کا کام سنبھالے ہوئے ہیں, حضرت کے نواسے بھی اسی طرح ماشاءاللہ. ابھی مولوی فرحان جو کہہ رہے تھے تو جو انہوں نے بتایا علماء وغیرہ کا, تو جب یہ مولوی فرحان بتا رہے تھے تو دل میں حضرت والا کا آپریشن اللہ چلا رہے تھے. حضرت والا فرمائے سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے, دلیل قرآن پاک کی ہے, الحمدللہ رب العالمین, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاکی محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کا میں غلام, جن کے قدموں کی خاک. حضرت والا فرمایا کرتے تھے کہ 4 صرف تعریفیں ہیں, اگر کوئی پانچویں تعریف ہے تو مجھے بتا دو، میں اپنے بزرگوں سے پوچھ کر اس کو بیان کر دوں گا. پہلی تعریف اللہ تعالیٰ اپنی تعریف خود فرمائیں، نمبر دو اللہ تعالیٰ بندے کی تعریف کریں، نمبر تین بندہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے، نمبر چار بندہ بندے کی تعریف کرے. یہ اللہ کی تعریف ہے. یہ مثالوں کے تو بادشاہ تھے پیارے شیخ، اور فرمایا کرتے تھے جب حضرت کو طبیعت ناساز ہوئی تو فرماتے بہت کم بیعت کرتے تھے حضرت آخری وقتوں میں، لیکن اعلان فرماتے تھے کہ جس کو مجھ سے بیعت ہونا ہو مظہر میاں سے بیعت ہو جائے. وہاں مظہر میاں سے بیعت ہونا ایسا ہے جیسے مجھ سے بیعت ہونا. حضرت والا کئی دفعہ خود بیٹھے ہوئے بھی ہوتے تھے، ورنہ زیادہ تر حضرت اپنے کمرے میں چلے جاتے تھے. تو حضرت والا نے فرمایا کہ یہ جو بندہ بندے کی تعریف کرتا ہے نا، یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہو رہی ہے. ثبوت، دلیل. دلیل تو مل کے تو پھر برین واش ہو جاتا ہے نا. ٹوئٹا کا نیا ماڈل آیا ہے، مثال جی سینسر لگے ہوئے ہیں، گاڑی قریب آئے تو چوں چوں کرتا ہے وہ، پیٹرول کی کنزمپشن ایسی ہے، سیٹیں ایسی ہے، بریک ایسا ہے. تو یہ ٹوئٹا کار کی تعریف ہے یا ٹوئٹا کمپنی کی تعریف ہے؟ کمپنی کی تعریف ہے. تو کوئی بھی تعریف کرے، نمبر ایک تمام تعریف اللہ کی ہے، آپریشن ہو جائے گا. بڑی چیزیں حضرت نے سکھائی، لیکن سب چیزوں کا دماغ میں چٹنی نہیں بنانا ہے، جو دل میں آ جائے. نمبر دو، ما اصابک من حسنت فمن اللہ، سب نیکیاں اللہ کی عطا ہے. اب جو تعریف ہو رہی ہے در حقیقت وہ اللہ کی تعریف ہو رہی ہے. اور اب حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کا کل ملفوظ سنایا تھا کہ بعض لوگ کسی سے محبت کرتے ہیں، ایسی محبت کرتے ہیں اپنی طرف سے لمبی لمبی چھوڑ دیتے ہیں، اور بعض اور کچھ لوگ جب کسی سے الجھتے ہیں تو ایسا الجھتے ہیں، وہ میں نے آدھا پڑھا تھا ابھی، کل دوبارہ پڑھوں گا انشاءاللہ. تو اتنا برائیاں کرتے ہیں، اتنا برائیاں کرتے ہیں جو بیچارے میں ہوتی ہی نہیں ہیں. فرمایا اعتدال ضروری ہے، اور غیبتیں اور چغلی پر پہلی دفعہ 25 برسوں میں بیان ہوا، خود میں نے ہی راستے میں پہلی دفعہ پڑھا اتنی تفصیل کے ساتھ. کل میں سوچ رہا تھا کچھ رہ گیا ہے، چغلی کا رہ گیا ہے، رہ گیا. ابھی راستے میں واپس آتے ہوئے میں دیکھ رہا تھا تو پتا چلا چغلی کا مضمون اور بھی بہت رہ گیا ہے، کہ جس کا توبہ نہ کیا جائے ٹھکانا دوزخ ہے. ان کو سب سے زیادہ ایک پیشاب کے قطروں پر زیادہ، اور دوسرا چغلی پر. پہلی دفعہ پتا چلا چغلی ہے کیا. ابھی ایک نئی بات پڑھ رہا تھا، نئی بات کیا پرانی ہے، کہ چغل خور ٹو لگاتا ہے، کسی کا چھپا ہوا راز نکالتا ہے اور اس میں مسالہ لگا کر دوسرے کو بتا دیتا ہے، آپس میں عداوتیں اور دشمنیاں کرا دیتا ہے، آپس میں رنجشیں پیدا کرا دیتا ہے، پھر ادھر کی بات پھر ادھر کوٹ کرتا ہے، جھوٹی سچی ملا کر. اور فرمایا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے، ہم تحقیقات تو کرتے نہیں ہیں، آپس میں عداوت اور دشمنی ہو جاتی ہے. فرمایا خاندان کے جھگڑے اور قتل تک ہو جاتے ہیں یہ چغل خور کی وجہ سے. دو دلوں کو دور کرا دیتا ہے چغل خور، اور آپس میں رنجشیں اور غلط فہمیاں پیدا کر کے دلوں کو دور کرا دیتا ہے، اور خوش ہوتا ہے کہ دوری ہو گئی، خوش ہوتا ہے کہ دوری ہو گئی. فرمایا بہت بڑا گناہ ہے یہ چغل خور، جو ہے اگر توبہ نہ کرے تو بڑا سخت اس پر عذاب ہے. جی بیچارے کو پتا ہی نہیں ہے، آپ کو پتا ہے وہ آپ کے لیے کیا کہہ رہے تھے بھائی، کیا کہہ رہے تھے، وہ بات ہی نہیں ہے، اور اس کو آگے کر دیا. اور بہتان، اور یہ لکھا ہے کہ غیبت سے بھی بڑا گناہ چغل خوری کا ہے، غیبت اور غیبت سے بھی بڑا گناہ چغل خوری کا ہے. غیبت میں تو کسی کے لیے بات کی گناہ ہے، زنا سے بھی زیادہ خطرناک معاملہ ہے، لیکن اس میں دو لڑتے تو نہیں ہیں نا آپس میں، کبھی ہو گئی تو اور بات ہے، لیکن یہاں لڑنے کے علاوہ دوری. شاباش، اسی طرح آیا کریں. دیکھو سفر میں ساتھ تھا ماشاءاللہ ہمارا یہ نوجوان ماشاءاللہ اقبال میاں کے بھانجے ہیں نا ماشاءاللہ. یہاں بھی میں نے کہا تھا بھائی دیکھو جو وقت ملے آنا ضرور ہے 15 منٹ کے لیے، ماشاءاللہ بیٹھے ہوئے الحمدللہ. تو اب وہ کل میں انشاءاللہ دوبارہ یاد دلا دیجئے گا انشاءاللہ چغل خور. اور پھر کل جب چغل خوری پر بیان ہوا نا مختصر، مجھے نہیں معلوم تھا، میں تو سمجھا سب بیان ہو گیا، آج پتا چلا 6-7 صفحے اور رہ گئے. تو کئی میسج آئے رات کو، پھر خصوصاً خواتین کا معاملہ، کہ ہمیں پتا ہی نہیں تھا اتنا بڑا گناہ میں مبتلا ہیں، چغل خوری. آج ساس بہو میں جھگڑے چغل خوری، بھائی بھائی میں جھگڑے چغل خوری، دوستوں کے جھگڑے چغل خوری، ایسے جو اس بیچارے کے اندر ہے ہی نہیں، اور وہ اس کے لیے وہ بول دیا. اور آگے ہم نے تحقیق نہیں کی، اور ہم نے دل میں دوری ہو گئی، رنجش پیدا ہو گئی. اس ظالم کی پکڑ کا زیادہ خطرہ ہے. اب وہ بیچارہ کتنا بھی آگے پیچھے ہو، لیکن اس نے تو رنجش ڈال دی دل کے اندر، یہ میرا دشمن ہے بڑا، حالانکہ وہ بیچارہ تو محبت کر رہا ہے، لیکن کیونکہ ان بدماشوں نے جو ہے وہ خاندان اجاڑ دیے، طلاقیں کرا دی، ساس بہو میں جھگڑے کرا دیے، بیٹے اور ماں میں جھگڑے کرا دیے چغلیاں کھا کھا کر. اور اس میں مثال لکھی حضرت نے کہ ایک آدمی اپنے دولت کو چھپانا چاہتا ہے کسی سے، اس نے ٹو لگا لگا کر اور چٹنیاں مسالے ڈال کر جا کے بتا دیا، راز آؤٹ کر دیا. خیر وہ تو اب ظاہری بات ہے زبانی اب اتنی جلدی تھوڑی یاد رہے گا، میں تو اس کی بات بتا رہا تھا کہ سب تعریف اللہ کی ہے. ایک نمبر دو، ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ. نمبر تین، حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، کیا ہمارے تو ابھی اس سفر میں بزرگوں سے کچھ واقعات پتا چلے. آج جو مفتی صاحب آئے ہوئے تھے یہاں، سہارنپور کے مفتی الحمدللہ، اور بہت بڑے بزرگ، ان کے نانا کی نسبت، نانا کی یا نانے کے پر نانا کی نسبت، حضرت مولانا فضل گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ سے رات دن اٹھنا بیٹھنا، دادا کی نسبت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور باتیں بتا رہے تھے. ہمارے تو سر سے ہی گزر رہی تھی، صاف بات ہے، ایسے ایسے بزرگوں کی باتیں بتا رہے تھے. آپ نے والد صاحب کے جو اشعار سنائے دادا کے، حیف تو ہو گئے لیکن کتاب آدمی اچک لیتا ہے ایسے اشعار الحمدللہ. فرمایا میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے، ان کے والد دادا فرماتے تھے، میں یہ تو نہیں کہوں گا یہ قرآن پاک کا ترجمہ ہے، گناہ ہو جائے گا. مفہوم اشعار کے انداز میں اللہ سے، اور ہمیں جو یہاں سنا ہے اشعار اللہ سے مانگنے کا، تو مجھے اس میں ڈلوا دینا بھائی، لکھ لینا اپنے پاس اس میں، رات کو اپنی تنہائی میں سنے، یہاں بھی سنواؤں گا کل سیٹ کر کے ان شاء اللہ تعالیٰ. کیا کیا شخصیات ہیں، اور مولوی فرحان بیٹا ہے، اللہ اس کے بھی، یہ تیسرا علاج کہ اللہ ان بزرگوں کی اور آپ بیٹا آپ کے بھی نیک گمان سے بڑھ کر بنا دے. اللہ چوتھا پانچواں اللہ کی ستاریت ہے. اور اصل اگر دیکھا جائے ایمانداری سے اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر اگر دیکھا جائے تو یہ سبق ملا اس سفر سے کہ اللہ کے اتنے پیارے ہیں اور ان کا صدقہ جاریہ اتنا زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے. تو یہ ان کا نزول ہوا نا، من تواضع للہ رفعہ اللہ. مولانا بلال اشرف صاحب نے ایک دفعہ بھی اشارہ نہیں دیا کہ سارا وہی بھاگ دوڑ شروع سے ہی، پہلی دفعہ سیانہ کا جلسہ اور کئی بزرگوں کی خلافت ان کو ملی ہوئی مولانا بلال اشرف صاحب کو، کیونکہ ان کے بابا مولانا دیان صاحب کو سب جانتے ہیں کہ اپنی پوری زندگی آخری تک سیانت المسلمین اور دین کے لیے جان دے دی، برسوں برسوں دین کی خدمت میں لگے رہے، ان کے بیٹے ہیں. تو مولانا خود مجھ سے بلال اشرف صاحب کہہ رہے تھے کہ تقریباً اب پتہ نہیں انہوں نے 12 کہا یا 10 کہا، کہ بابا کی نسبت کی وجہ سے مجھے 10 یا 12 لوگوں کی خلافتیں میرے پاس ہیں، لیکن حضرت والا کے ملفوظات روز ان کے گھر میں سنے جاتے ہیں حضرت کے اس غلام کے ذریعے. کل بھی پورا گھر جو ہے وہ بیٹھا ہوا بیان سن رہا تھا عشاء کے بعد کا، کل یا پرسوں مجھے یاد نہیں. تو وہاں بلال اشرف صاحب نے کہا کہ اب میرے ذہن میں حضرت کی باتیں سن کر یہ آ رہا ہے کہ خلافت مبارک ہے، اصلہ اپنی اصلاح ہے. ایک دفعہ اشارہ نہیں کیا اس پورے سفر میں، یہ کیا نزول نہیں ہے؟ ایک دفعہ مولانا صوفی محمد اکرم صاحب کتنی بڑی شخصیت ہے وہاں کی، لیکن کیا یہ ان کا نیکی گنی جائے گی؟ آپ لوگ جو مجھ سے نیک گمان کریں گے، میرے تعلق والے، آپ کو اس کا ثواب ملے گا. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جو جتنا شیخ سے اچھا گمان رکھے گا اس درجے کی اللہ کی محبت پائے گا. ٹھیک ہے، لیکن میں اپنے دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اخلاق حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کے دیکھے، ماں مدر صاحب رحمت برکات ہوں، حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور بھی حضرت کے ذریعے، لیکن اس کے بعد سے جو اخلاق دیکھے میں تو نہیں جانتا تھا. سچی بات یہ کہ حضرت کے ساتھ سیانہ کے جلسے میں گئے تو اپنے شیخ کی روحانی گود میں ہونا چاہیے، سلام دعا محبت سب سے. لیکن کیا یہ شخصیتیں پہلے سفر میں اکتوبر میں گئے تھے نہیں پتا چلا، ان کا نزول ہے ان کا. اور کیا عرض کروں کہ کتنے بڑے یہ سب اللہ والے ہیں، اور چھوٹوں پہ شفقت کیوں کرتے ہیں؟ تاکہ ان کی ہماری ہمت بڑھے، ہماری غلطیاں یہ نکالیں تاکہ ہم کسی اور جگہ کوئی خطرناک غلطی نہ کر بیٹھیں. اب آپ لوگ جو دیکھا آپ لوگوں نے تو آپ کا نیک گمان بڑھے گا، آپ لوگوں کو فائدہ ہوگا شیخ سے، لیکن میں تو اپنے دل کی گہرائیوں سے، مٹی کی کوئی قیمت ہوتی ہے میری تو وہ بھی نہیں ہے. مٹی گھروں میں جا کر بنیادوں میں ڈلتی ہے، ڈمپر آتے ہیں، ان کی کوئی قیمت ہے؟ میری تو کوئی بھی قیمت نہیں. پیارے شیخ فرماتے تھے کہ مٹی اگر چمکے تو سورج جو ہے وہ اس کو کہے تو کیا ہے، میری چمک ہے. سورج نے کہا اچھا مغرب کے بعد ملتے ہیں، مغرب کے بعد مٹی کی چمک ختم. تو اللہ تعالیٰ کسی کو عزت دیتے ہیں، دیتے وہ اللہ ہیں، لیکن ان اللہ والوں کی دعائیں اور جوتیوں کا صدقہ ہم کو نہیں بلانا چاہیے، اکڑ نہیں کرنا چاہیے کہ جو انہوں نے شفقتیں اور عزتیں دی تو وہ خود ہیں ہی ایسے نیک اور اللہ کے پیارے. ہر ایک سے ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے، میرا کوئی خاص معاملہ نہیں ہے، جنہوں نے محبت کی یہ ان کا اللہ تعالیٰ کی رحمت سے ان کے خزانے ہیں۔ حضرت مولانا مفتی محمد حسن امرتسری رحمتہ اللہ علیہ کے بارے میں حضرت سے سنا، جو میرا میں پڑھ کر بھی سنا ہے جو حضرت کی کتابوں سے، لیکن جو ان کے بیٹے سے اور جو ان کے پوتوں سے سنا تو ایسے عقل حیران، کتنے بڑے اللہ والے، حضرت والا اتنی محبت کرتے تھے، وہ تو ہمیں بھی پتا ہے کہ حضرت والا ان کے بیان میں نام لیتے تھے۔ ان کے پوتے مولانا ارشد عبید صاحب دامت برکاتہ نے فرمایا کہ دادا حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمتہ اللہ علیہ جو بیان کرتے تھے حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا، اور اس ملفوظ کے وقت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ہاتھ کہا تھا وہ بھی یاد ان کو، فنا فی الشیخ ایسے ہوئے کہ کوئی بات کا میرے پاس کچھ ہے ہی نہیں تو کیا بیان کروں، جو بھی مال ہے حضرت مجدد کا مال ہے، حضرت مفتی محمد حسن امرتسری رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے عالم تھے، تو جو بھی یہ حضرت فرما دیتے کہ اپنا کمال نہیں سمجھنا۔ یہ اللہ کی پھر ایک اور نصیحت فرمائی کہ یہ سوچو کہ اے اللہ میرے عیبوں پر آپ نے جو ستاریت کی چادر رکھی ہے، نورانی چادر جو رکھی ہے، نورانی ردا، یہ اس کی تعریف ہے، اور میرے گناہوں نے تو اس کو کاٹ دیا ہے، باقی ایک دھاگا رہ گیا، اے اللہ توبہ کر دیجئے، یہ پردہ ستاریت کا سی دیجئے۔ اور حضرت حاجی صاحب کے لیے میں نے آپ سے عرض کیا کہ کتنے بڑے بڑے حضرات بیت ان کے ہاتھ پر، لیکن اے خدا بندہ را رسوا مکن در بدم من سرے من پیدا مکن، اور اے اللہ اگر ہمارے اترے پترے لوگوں میں ظاہر ہو جائیں تو یہ لوگ ہمیں، اب جو حضرت حاجی صاحب نے فرمایا میں تو نہیں کہہ سکتا، اپنے لیے کہہ سکتا ہوں کہ اگر ہمارے اترے پترے خدا نخواستہ اللہ ظاہر کر دے، لوگ جوتے مارے، جو اتنی عزت دے رہے ہیں نا، وہیں ایئرپورٹ پہ نکلتے ہوئے جوتے اور پتھر مارے اور تھوکیں، اللہ کی ستاری ان کا بڑا پن ہے۔ جب ہم ایئرپورٹ سے نکلے ہیں ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ ٹریفک میں پھنسے رہے اور حضرت قاری ارشد عبید صاحب دامت برکاتہ بیٹھے ہوئے ہنس رہے، میں کیا عرض کروں بھائی، آپ لوگ جو سوچو سوچو آپ کی مرضی ہے، لیکن آئینہ نظر آ گیا ان کے اخلاق دیکھ کر کے، ان کے اخلاق کیسے ہیں میرے کیسے ہیں، ان کا نزول کیسا ہے میرا کیا معاملہ ہے، بس اللہ تعالیٰ مجھے سمجھ عطا فرمائے، وہاں جا کر اپنا راز فاش ہو گیا سارا کہ اللہ کے ایسے نیک بندے، یہ معاملہ ہمارا کیا، کلیم اللہ بھی ساتھ میں تھے پہلی دفعہ سفر کیا ہے، ان کو کیا فائدہ ہوا، ان سے پوچھے آپ، بس اور آپ سوچو کہ میں تو خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا کہ 150 لوگ جمع ہو جائیں گے، اور ایک دن کے لیے، دو دن کے لیے، ڈھائی دن کے لیے، تین دن کے لیے، آس پاس کے شہروں سے چند گھنٹوں کے لیے، میں تو خواب میں بھی نہیں تھا۔ اب یہ میرے لیے تھوڑی ہے، اللہ کے لیے، حضرت والا کا لیبل، اللہ اس دامن کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ اپنے حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ العرب العجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اور موجودہ حضرت شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم کے لیبل کی لاج رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنا کمال جس نے سمجھا مارا گیا، فَإِنَّ بَعْضَ الْمُخْتَرِّينَ مِنَ الصُّوفِيَّاءِ وَالسَّالِكِينَ يَنْسِبُونَ كَمَالَاتِهِمْ إِلَى مُجَاهَدَاتِهِمْ، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ مسائل السلوک بیان القرآن میں، کہ بعض لوگوں کو اللہ کوئی عزت دیتے ہیں، کوئی منصب دیتے ہیں تو ان کی اکڑ جاتے ہیں کہ میں نے اتنا مجاہدہ کیا، میرا یہ معاملہ تھا، فرمایا ہذا عین الکفران، ناشکری ہے، اور ناشکری پر ولا ان کفرتم ان عذابی لشدید، اے اللہ آپ کی ستاری ہے، اللہ اس چادر کو اڑا ہی رکھی ہے، اے اللہ انہوں نے اتنی عزتیں دی سب نے، آپ ان کو اپنی شان کے مطابق نعمتیں عزتوں سے مالا مال فرمائیے، ان کے پاس کس چیز کی کمی ہے بھائی، دنیا فدا ہے ان پر، اور وہ صرف ہمارے لیے تھوڑی، اور بھی دیکھ رہے تھے چھوٹوں پر کتنا شفقت، مسکرا کر ملنا، ایسا اخلاق وغیرہ، اپنے لیے شرم آئی کہ ہمارے اخلاق تو ایسے ہیں، دوسرا چاہتا ہے ہماری شکل بھی نہ دیکھے اور ہمیں اپنی اصلاح کی بھی فکر نہیں، یہ ایسے سرتاج زمانہ 24 گھنٹے دین میں لگے ہوئے، ان کا آجی ان کے ساری دو تین کوئی ایسے معاملات تھے، کوئی ان کے اسٹاف وغیرہ کے مسکرا رہے، ہم ہوتے تو کتنا چلاتے، اللہ معاف فرمائے۔ اور اگر احادیث مبارکہ ہم اخلاق کی پڑھیں نا اور سنیں تو یہ ایسا لگے گا کہ 80% ہے ہی اخلاق، ہمارے ساتھ کوئی کیسا بھی کرے ہمیں ایسا نہیں کرنا ہے کہ بھئی آپ کوئی سوچ، ارے یہ اللہ والوں سے تعلق رکھتے ہیں، ان کا کیا معاملہ ہے، یقین کریں میں تو ویسے بھی اپنی اصلاح کی نیت سے جاتا ہوں الحمدللہ، جہاں بھی جاتا ہوں یہاں بھی آتا ہوں الحمدللہ، یہی نیتیں جو حضرت نے سکھائی وہاں پر تو واقعی اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے، بس ایسا دل چاہتا ہے اپنی فوراً پوری اصلاح اپنے شیخ سے کرا لوں. بڑے راز اپنے کھلے وہاں جا کر, اتنے بڑے مسجد کے امام صاحب, اتنے بڑے مسجد کے خطیب صاحب, اور کیا حالات, کس طرح. بس بہرحال یہ آپ لوگ دعا کرو اور میری پوری اصلاح ہو جائے, میں اللہ والا بن جاؤں. بڑے سبق ملے ہیں مجھے تو اس بار, بڑا آنکھیں کھلی ہیں کہ اصلاح کیا چیز ہوتی ہے, ان کے کیا معاملات ہیں, کیا ادائیں ہیں ان کی. میں اپنی بات کرتا ہوں, اللہ کے گھر بیٹھا ہوں, ایسے آپ لوگوں کے لیے کوئی توازو نہیں کر رہا کوئی. اور توازو بھی اللہ کے لیے ہونا چاہیے. من تواضع للہ, عزت کی بات یاد آ رہی تھی کہ نیک لوگوں کے پاس رہو تو پتا چلے گا میں کہاں کھڑا ہوں. اب میرے شیخ تو بنگلہ دیش میں, ایک موقع ملا تھا پچھلے سال اور اس سال موقع تھا, لیکن بابا کی صحت کی وجہ سے آج حضرت پہنچ گئے ماشاءاللہ, مکہ شریف حاضر ہو گئے. میرے پیر بھائی بھی پہنچ گئے ماشاءاللہ, وہاں سے 100 سے زیادہ لوگ آئے ہیں. ظاہری بات ہے چہرے پر تو ہنسی ہے لیکن دل رو رہا ہے, لیکن اللہ سے راضی ہیں. لیکن 15 دن وہاں جا کر احساس ہوا کہ بس اللہ کوئی ایسا کوئی غیبی مدد کر دے گی, ایک چلہ تو کم از کم شیخ کے پاس آدمی رہے. یہ بھی اللہ کے پیارے ہیں, یقین کریں. آج جب حضرت مولانا مفتی فضل الرحیم صاحب کا فون آیا ہے تو جو انہوں نے الفاظ فرمائے میں تو نہیں کہوں گا اپنے منہ سے, لیکن میں نے کہا حضرت یقین کریں ایسا دل چاہتا ہے اڑ کر آپ کے قدموں میں آ جاؤں. یقین کریں حضرت ایسا وہاں فائدہ ہوا ہے, اپنا فائدے کی نیت سے آدمی جائے گا نا, تو پتا چلا کہ اخلاق کیا ہوتے ہیں, اللہ والے کیا ہوتے ہیں. بس حضرت کے بعد حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھا زیادہ, وہاں مظہر صاحب سے تو 1991 سے ہی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. بس بھائی اللہ تعالیٰ مجھے اور ہم سب کو عمل والا بنائے, اپنا عاشق اور مستانہ بنائے, اور جو کمی کوتاہی ہے اللہ اپنی رحمت سے مجھے اور ہم سب کو معاف فرمائے. اور پیارے شیخ کا شعر جو ہے کسی اور کا ہے, اگر فرماتے تھے اختر کوئی اور ہے, اختر جگ میں آئے ہو کچھ دیا دھرم کے کام کرو, یہ وقت نہیں آئے گا ہاتھ میں, جو کرنا ہے سو آج کرو. استقامت کا پتہ ایئرپورٹ پر, ہوائی جہاز میں, بس اسٹاپ میں, ماں باپ کے سامنے, بیوی کے سامنے, اور جناب اپنے متعلقین سے, رشتہ داروں سے, ایئرپورٹ پر, بس اسٹاپ پر, ریلوے اسٹیشن پر, وہاں پتا چلے گا. خصوصاً پیارے شیخ فرماتے تھے, یہ داڑھی والوں کو مولوی فرماتے تھے, فرمایا مولوی لوگ جو ہے نا ان سے اگر میں کہوں بیوی سے سرٹیفکیٹ لے کر آئیں, فرمایا اچھے خاصے فیل ہو جائیں گے. منہ بگاڑنا, میں مارتا نہیں ہوں, ابھی چلاتے ہو وہ نہیں, یقین کرنا میں چلاتا بھی نہیں ہوں, زبان کی مار مارتا ہوں. گھر سے کیا سیکھ کے آئی ہے, یہ یہاں کیوں رکھا ہوا ہے, تو کیوں یہاں کھڑا ہوا ہے بھائی, تو بیت الخلاء میں جا, وہاں جا کے وہ چلو چھوڑو, ذرا ذرا سی بات پہ پٹائی لگا دی. کیوں کہا, سالی آٹا گونتے ہوئے ہلتی ہے, ابے آٹا گونتے ہوئے تو بھی ہلے گا, اور سالی کیسے ہوگی تیری, سالی تو نہ محرم ہے. ایک ایک یقین کرنا, ایک ایک بات پہ طنز کے تیر چلانا, یہ کیا صحیح ہے. اللہ تعالیٰ میرے ہم سب کے حال پر رحم فرمائے, اور جس فرما کر اولیاء صدیقین کی آخری سرحد تک پہنچائے. میں ارادہ لے کر آیا تھا کہ مولوی فرحان صاحب کا جو بات کریں گے میں سنوں گا, لیکن انہوں نے وہاں کی داستان چھیڑ دی, تو میں نے کہا میں بتا دوں کہ بھائی سب تعریف اللہ تعالیٰ کی ہے. اور ہاں دیکھو, شاید بہت عرصے کو پہلی دفعہ یاد آیا ہے, حضرت والا مائک پر میرا بیان سنا کرتے تھے, حضرت کی باتیں تھیں اس لیے حضرت والا فرماتے تھے, اس لیے کہ میری غلطیاں حضرت صحیح کر لیں اپنی حیات مبارکہ میں. پھر جب میں پیر کا خود زیادہ تر پیر کا بیان کر کے میں اندر آتا تھا حضرت کے پاس, سیدھے آتے فالج الٹے آتے حضرت ہاتھ کر کے فرمایا خبردار, یہ الٹا ہاتھ ایسے کر کے خبردار خبردار, اپنا کمال نہیں سمجھنا, سب اللہ کی عطا ہے. اور جوش میں فرمایا سب شیخ کا فیض ہوتا ہے. اور پھر اپنے لیے فرمایا کہ حضرت پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ بھی اس طرح مجھ سے فرما دیتے, خبردار. حضرت پھول پوری رحمتہ اللہ علیہ نے کتنے گھنٹے مثنوی شریف سنی, فرمایا مجھ سے فرمایا خبردار اپنا کمال نہیں سمجھنا, سب شیخ کا فیض ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کا, حضرت کا جملے مبارک ہے, اللہ تعالیٰ کا فضل ہے جو شیخ کے ذریعے اللہ عطا فرماتے ہیں. اس لیے اپنا کمال کہاں رہا بھائی. اور یہ بات جو ابھی عرض کی, اتنی باتیں حضرت کی کہ بھائی تاکہ تکبر نہ آئے, یہ اللہ دل کے ذرے ذرے میں درخت ہوتے ہیں نا بڑے, اس کی طرح جڑیں پیوست کر دے اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے بغیر استحقاق کے. تو یہ تکبر توڑنے کے لیے یہ بات آخری رہ گئی تھی کہ خبردار سب فیض شیخ کا ہوتا ہے, اللہ کا فضل ہے جو شیخ کے ذریعے اللہ عطا فرما رہے ہیں. اللہ مجھے اور ہم سب کو اچھی اخلاق عطا فرمائے, اپنا خاص تعلق نصیب فرمائے. تو میں آیا تھا, میں نے کہا 15-20 منٹ ہوں گے تو مولوی فرحان جو بات کہیں گے سن لوں گا. یہ جب خاموش ہوئے تو میں نے کہا بھی آپ ہی جاری رکھیں, پھر جب میں نے سنا یہ وہاں کی بات کر رہے ہیں، اب میں نے کہا بھائی یہ تو ضروری بات عرض کر دوں تاکہ تکرار سے پھر دل میں بات اتر جاتی ہے نا، اور یہ ساری باتیں کرنا آسان ہے لیکن دل میں اترنے کا اصل معاملہ ہوتا ہے. یہ جو حضرت مجدد کا جملہ سکھایا تھا نا کہ اپنا نام لگا کر کہو کہ فیروز کمتر حقیر نالائق اور کمینہ ہے، تمام مسلمانوں سے فی الحال، اور فیروز کمتر حقیر اور نالائق کے تمام جانوروں سے، سور اور کتے سے، فی المعال. فرمایا لیکن زور سے مت کہنا، کہ اس میں بھی نفس مزہ لیتا ہے کہ میں نے سب کے سامنے کہہ دیا، جب کوئی بھی نہیں ہو تو ایسی آواز کہ کان سنائی دے، جب اور لوگ موجود ہوں تو پھر ایسی آواز جو کسی کو سنائی نہ دے. تربیت کا معاملہ الگ ہے. تو حضرت والا رحمتہ اللہ علیہ سے کسی نے عرض کیا یہ صبح و شام تین بار ہم پڑھ لیں گے نا تکبر نہیں آئے گا، تو پیارے شیخ سے کسی نے کہا حضرت میں چار سال کا ہے مجھے اب یاد نہیں ہے، کئی برس کہہ دیتا ہوں، کئی برس سے یہ پڑھ رہا ہوں دل میں اترتا ہی اترتی یہ بات نہیں ہے. فرمایا میاں تیرا کام عمل کرنا ہے، دل میں اتارنا ربا کا کام ہے، تو اپنا کام کیے جا اللہ اپنا کام کریں گے. تو کم از کم زبانی نقل ہی صحیح. حضرت کتنا فرماتے تھے یہ جملے، ہم کہاں کہتے ہیں یہ جملے، ہمارے پاس وقت ہی نعوذ باللہ نہیں ہے. ارے ذکر کا وقت نہیں ہے تو برباقی کا بچا. ہر مہینے شیخ کو کم از کم ایک خط میں اطلاع کرنی چاہیے کہ میری روزانہ تلاوت بھی ہو رہی ہے، ذکر بھی ہو رہا ہے، مناجات مقبول میں مصروف ہوں. حضرت نے فرمایا تھا تین دعا پڑھ لیا کروں، تو میں الحمدللہ تین دعا پڑھ رہا ہوں. روح کی بیماریاں ان کا علاج نہیں تو اصلاح اخلاق پڑھ رہا ہوں. اطلاع تو دینی چاہیے نا کم از کم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ خیر سے انتظام فرما دے اپنی رحمت سے. اللہ اہلیہ کی بہن اور ان کے شوہر کی مدد فرما دیں. شاباش، یہی سوچنا چاہیے بیان میرے لیے تھا. ایک ہمارے بہت عزیز ترین دوست ہیں، تبھی جب میں خانقاہ میں حضرت امام مظہر صاحب دامت برکاتہم کی طبیعت پوچھنے گیا تھا تو ہمارے ایک عزیز دوست ملے پرانے، تو ان کے قریب کے خون کے رشتے کے کوئی خاندان کا فرد ہے جو اچانک ہائی لیول کا کینسر ڈائگنوز ہوا ہے، اللہ انہیں شفا عطا فرمائے، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ عافیت کا معاملہ فرمائے. ٹھیک ہے ماشاء اللہ. لاہور کی کارگزاری سن کر دل میں آ رہا تھا کاش میں بھی ہوتا، تو آپ تو صبر کیا نا، آپ نے تو صبر پر اللہ مل جائیں گے، جو گیا اور شکر کرے گا اللہ مل جائیں گے، دونوں کا حاصل ہے، گناہ نہ کرنا. بہت اچھا کیا بچوں کو گھمانے گئے بھائی. مولانا عطا اللہ صاحب کوئی ہیں، ان کے دوست ہمارے دوست ہیں، ان کے دوست مولانا عطا اللہ کے والد کو دل میں تکلیف ہے، اللہ صحت عطا فرمائے. ہمارے دوست کے پھپھا وینٹیلیٹر پر ہیں محمد رعوف، اور چچی کی کولے کی ہڈی ٹوٹ گئی ہے، اللہ اپنی رحمت سے غیر سے مدد فرما کے شفا عطا فرمائے. پہلے شیخ کو خواب بتانا چاہیے، پھر اگر اس میں کسی کا فرق، جیسے نام آپ بتا رہے ہیں تو شیخ کہے گا کہ ہاں ان کو بتاؤ. کبھی کبھی خواب سن کر انسان کا گردن ایسی ہو جاتی ہے، ہم بھی کوئی چیز ہیں بھائی. تو ابھی ایک خواب رکھا ہوا ہے الحمدللہ حضرت کے غلام کے لیے، مفتی صاحب نے دیکھا ہے، تو انشاءاللہ تعالی وہ سنواؤں گا. اور وہ ایسا خواب ہے کہ دن 100 مرتبہ کم از کم دعا مانگنی چاہیے مجھے کہ اللہ ستاری کا معاملہ فرما، اور بیداری میں اس کو دکھا دیجیے اپنی رحمت سے بیداری کا معاملہ. وہ جو بزرگ آئے تھے نا، وہ فرما رہے تھے، مجھے اب نام یاد نہیں آ رہا، کسی نے خواب دیکھا تھا تو حضرت مجدد رحمتہ اللہ علیہ سے انہوں نے خواب کا ذکر کیا، تو حضرت نے جواب دیا کہ ٹھیک ہے لیکن بیداری کی فکر کرنی ہے، ورنہ لوگ جو ہے اس کو آگے بڑھ جائیں گے عمل کے اندر، خوابوں پر عمل کرنے لگیں گے. ہمارے مجھے دل خوش ہو رہا تھا کہ ہمارے حضرت کا بھی یہی معمول. الحمدللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. بھانجے کے حص کا وفاق کا امتحان ہے، اللہ سب کو اچھے نمبروں سے کامیاب فرما دیں. www.حضرت فیروز نعمت.org